الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله
صلوا على الحبيب
الحمد لله بري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيضه يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کل باران رحمت کے آغوش میں ہم نے حضور سیدنا ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے مناقب کا ابتدائیہ ذکر کیا تھا، آج اسی تسلسل میں چند اہم باتیں تھیں تو لہٰذا اس موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تفصیلی نشست اور آپ کی انفرادیت اور آپ کی افضلیت اور دربار صحابہ میں آپ کی اہمیت اور بارگاہ الوہیت اور بارگاہ مصطفوی سے جو درجہ اور مقام سیدنا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب سیدنا مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ہر صحابی کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے اور وہ ربط ہمیں ہدایت مرحمت فرماتا ہے، اور کسی ایک صحابی کے بھی ذکر کو مکمل طور پر سمجھ لینا یہ تمام صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے۔ پھر یہ نشستیں ہمیں مل رہی ہیں تو وہ باتیں جو عموماً گفتگو میں جمعے کی خطبات میں یا عام اسٹریٹ تقاریر وغیرہ کے اندر نہیں ذکر کی جاتی، تو پھر محرم الحرام کے اس مقدس مہینے کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان 10 دنوں کا تفصیل کے ساتھ ان مقام کو بھی جانے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت حضرات صحابہ میں نظر آتی ہے۔ بالخصوص خلفاء راشدین المہدیین چار یاروں کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ کمالات نظر آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہدایت کی شمع ہے، اور یہ اوپر لگے ہوئے فانوس ہیں، ہر فانوس کا رنگ الگ ہے، طبیعت الگ ہے، اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور سے ان کی طبیعت منور و مستنیر ہے. دراصل ان چاروں میں جو ایک ہی ذات جلوگر ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ان کا ایک گہرا ربط اور تعلق بھی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اختصار کے ساتھ اس کو میں ذکر کر کے آگے چلنا چاہوں گا تاکہ وقت کی جو ایک سہولت ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ باتیں سیکھ سکیں. سن 6 ہجری کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، یعنی سرکار 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور پھر حضور نے ہجرت فرمائی. حضرت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے یوم میں ہم نے ہجرت کا خلاصہ آپ کو بتا دیا تھا. یہ بات میں ان دوستوں کے لیے کر رہا ہوں جو بالکل اس سطح پر ہے کہ جن کو بالکل بگننگ جس کو کہیے، بالکل بنیاد کہیے، وہاں سے ان کو سمجھانا ضروری ہے تاکہ یہ مجلس، یہ محفل ہر ایک کے اعتبار سے کافی و شافی ہو. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا، اور 53 سال کی عمر میں آپ کی تعلیم کے لیے اور آپ کے دین کے لیے جب مشرکین مکہ نے دشمنی کی انتہا کر دی اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے فروغ دین کے لیے اور آپ کی استقامت اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کی استقامت، اخلاص رنگ لائی، اور پھر آگے فتح مبین اور ہجرت کی دعوت دے دی گئی. سرکار نے ہجرت فرمایا، ہجرت کے دوسرے سال بدر ہے، تیسرے سال احد ہے، اسی طرح چھٹے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مکہ شریف گیا ہوں اور میں طواف کر رہا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تیار کیا اور اب مکہ شریف روانہ ہو گئے. مکہ اس وقت کفار کے تسلط میں تھا، مشرکین کے تسلط میں تھا، ابو جہل وغیرہ تو مار دیے گئے تھے، بدر کے اندر مارے گئے تھے وہ، لیکن ابو سفیان اس وقت اسلام انہوں نے نہیں لایا تھا. فتح مکہ کے بعد وہ اسلام لے آئے جناب سیدنا امیر معاویہ کے والد گرامی، تو اب وہ قریش کے سردار تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے اور بالکل مکہ شریف میں داخل ہونا سمجھیے، یعنی حدود حرم کے بالکل کنارے پر آ گئے، اور اس حصے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے کہ زمین کا جو حصہ آدھا حدیبیہ، آدھا حرم کے اندر ہے، آدھا حرم سے باہر ہے. حرم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں خانہ کعبہ جب تعمیر ہوا اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی جانب سے جب حجر اسود کو لا کر تنصیب اس کی گئی، لگایا گیا، تو اس کی روشنی جہاں تک گئی وہ زمین حرمت والی ہو گئی. وہاں کا سبزہ توڑنا، وہاں شکار کرنا، وہاں کے زینت کو پامال کرنا، یہ شدید گناہ ہے. اور یہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حرمت صرف مسجد حرام کی نہیں ہے بلکہ یہ پورے حدود حرم کی ہے، کہ اس میں ایک گناہ ایک لاکھ گناہ ہے، اور ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے. یہ حرمت والی زمین ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے تشریف لائے تو ایسی جگہ پر حضور نے پڑاؤ ڈالا کہ جہاں پر وہ جگہ آدھی حدود حرم میں تھی، آدھی حدود حرم سے باہر تھی، جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے، مقام جو جگہ ہے. مشرکین کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل قریب آ کر اطلاع پہنچی تو ان میں بھگدڑ مچ گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور انہوں نے فوراً اپنے لشکر کو تیار کیا، اپنے سفیروں کو تیار کیا کہ معاملات کیا ہے. عروہ بن مسعود، سہیل بن عمر، وہ آگے آئے اور انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے عزائم کچھ نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم عمرہ کریں گے اور لوٹ جائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے. اگر ہم جنگ کے لیے آتے تو احرام کی صورت میں نہ آتے، اور صرف اپنی حفاظت کے لیے چند تلواریں جو معاملات کے اعتبار سے راستے کے سفر کے تحفظ کے حوالے لے کر نہ آتے، بلکہ اور چیزیں بھی لے کر آتے، لیکن یہ باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور مسئلہ بالکل الجھتے الجھ جا رہا تھا، اور بڑی شدید نوعیت وہ اختیار کر رہا تھا. اختصار کے ساتھ، تو حضرت عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ میں سے روانہ کیا مشرکین مکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے. اب مشرکین جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر داخل نہیں ہونے دے رہے، اور انہوں نے مکمل طور پر تیاری کی اگر جنگ ہوگی تو ہم گویا کہ بدر کا بدلہ لیں گے، اس صورت کے اندر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہہ کر تن و تنہا کفار کے نرخے میں چلے جانا، یہ آپ کے ایمان اور اخلاص کی بیان دلیل ہے. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی 50 کا دستہ میرے ساتھ دے دیجیے، 100 کا دستہ دے دیجیے، اگر کوئی بھگدڑ بچتی ہے تو پھر کوئی جان بچانے کی بات ہوگی. نہیں، آپ تشریف لے گئے. جب آپ اندر گئے تو یہاں پر سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں کسی، کیونکہ میں نے حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی آپ کو بتایا کہ الٹی بات کرنے والے اور بات کا پروپیگنڈا بنانے والے اور پیٹ کے ہلکے لوگ مکہ میں بہت تھے، انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ جناب جو ہے عثمان کو قریش مکہ نے قتل کر دیا ہے. یہ بات جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر صحابہ کی اجتماع کا اجتماعیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور یہ ایک جرنیل کے لیے، ایک فوج کے سربراہ کے لیے ایک بہت بڑا درس حضور کی زندگی دیتی ہے کہ اگر ایسی افواہیں آ جائیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ پورا لشکر منتشر ہو جائے اور ناامیدی کا شکار ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں ناامیدی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کہ عثمان قتل ہو گیا بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا، فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عسکری حکمت عملی یہ رہی کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، آج بیعت جو ہے وہ قصاص عثمان کی ہوگی اور ہم یہیں سے چلیں گے اور مشرکین مکہ سے لڑیں گے. وہ ایک جوش و جذبہ تھا، نا امیدی نہ داخل ہوئی، انتشار داخل نہ ہوا، بلکہ پختہ اجتماعیت ہو گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی. اور حضرت انس بن مالک کی حدیث میں نے گزشتہ درس میں پڑھ دی آپ کے سامنے جامع ترمذی شریف سے، وہ کہتے ہیں عثمان بڑی قسمت والے ہیں کہ جناب ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بیعت کی تھی، عثمان وہ ہیں جن کے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا. یعنی سرکار نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور کیونکہ یہ بہت بڑی فتح کی بشارت ہے اور یہ بہت بڑی اللہ کی جانب سے نوید ہے اور یہ بہت بڑا یعنی مقام عظمت اور مقام سرفرازی تھا حدیبیہ کا مقام اور بیت رضوان، جو بشارات کے حوالے سے، ترقی درجات کے حوالے سے، عظمتوں کے میناروں میں ایک اونچا مینار بیت رضوان ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میرا عثمان اس سے محروم نہ رہے، اور آپ نے اپنا ایک ہاتھ سید عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرا ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دے کر خود حضرت عثمان غنی کی اس طرح بیعت لی. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ عثمان بڑی قسمت والے ہیں کہ ان کا ہاتھ ایسا ہاتھ بنا کہ ایسا ہاتھ کسی کا ہے ہی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور یہ جب مشرکین مکہ نے جو یہ حال دیکھا کہ ہم نے تو یہ خبر اس لیے پھیلا دی تھی کہ یہ ڈر کر چلے جائیں گے، سب منتشر ہو جائیں گے، صلح کے لیے آ جائیں گے، گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوجی حکمت عملی ایسی کی کہ قوم کو مکمل طور پر زندہ کر دیا اور ان کے چہروں کے اوپر جو راستے کی تھکن تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور اب تو یہ مکمل طور پر بدلہ لینے کے لیے تیار ہے. تو وہ فوراً انہوں نے گھٹنے ٹیک دی اور صلح کی طرف آ گئے. اور کہا صرف ہماری ایک تجویز آپ یہ مان لیجئے، ہماری یہ تجویز آپ صرف یہ مان لیجئے کہ آپ اس سال چلے جائیے، آئندہ سال آپ آئیے تو 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے. 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے. یہ آپ کالج یونیورسٹیوں میں ساری تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں پھر آپ تشریف لائیں، آپ کے صحابہ آئیں اور عمرہ اور طواف کریں. وہاں پر ایک مکمل طور پر ایک صلح نامہ طے ہوا اور وہ صلح حدیبیہ تھا. اس کے بعد مشرکین مکہ کے جو نوجوان لونڈے تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور یہی مخالفت جو ہے فتح مکہ کا سبب بنا. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اس اجتماعی کیفیت پر سورۃ الفتح کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اخلاص پر وہ مبارک آیت کریمہ نازل فرمائی. فرمایا محبوب لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ تحقیق صحابہ کرام کا یہ اجتماع اور یہ ان کی یگانت، ان کی یکجہتی اور دین کے لیے ان کا خلوص دیکھ کر اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس وقت وہ کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اس عمل کو رب کریم کی قدرت نے ملاحظہ فرمایا اور اس کا ارادہ ظاہر ہو گیا، تو فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا ان کی استقامت سے کہ ان کے دل میں اپنی جان، اپنی مادیت، اپنے رشتے، اپنے ناطے کی پرواہ نہیں، بلکہ ان کو اگر پرواہ ہے، لحاظ ہے، تو حبیب میری محبت کا اور تیری محبت کا ہے، میری اطاعت کا اور تیری اتباع کا ہے. اور اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اور جو ان کے دلوں میں تھا، جو ان کے دلوں میں تھا اللہ نے سب جان لی. اب دیکھیں ایک ایک چیز صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اخلاص کے لیے آ رہی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف میں نے کل بھی عرض کیا وہ تمام تاریخیں دیوار پر دینے کے دیکھ مارنے کے لائق ہیں جو قرآن سے متصادم ہوگی. قرآن کے سامنے رسول اللہ کا قول بھی جب معتبر, اس کو حضور کا قول جب کہا جاتا ہے کہ جب وہ قرآن کے ساتھ مطابقت کرتا ہے, یہ قرآن کی تفسیر بنتا ہے. اگر قرآن کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہو ادھر حرام آ رہا ہو اور تدبیق کی ملانے کی کوئی صورت نہ ہو تو حضور نے فرمایا وہ میری حدیث ہی نہیں ہے. تو جب حضور نے اپنے قول کے لیے قانون بیان فرمایا ہے کہ میرا قول تمہیں ریت کے ذرات کی طرح اتنی کثرت میں ملے گا کہ تم کس کو لوگے کس کو چھوڑو گے, تو فرما معیار اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب پر میرے قول کو پیش کرنا, اگر میرا قول اللہ کی کتاب کی تفسیر بنے, تائید بنے اور اصولی اعتبار سے تدبیق یا ملاپ کی کوئی صورت بنے تو وہ میرا قول ہے, اور کوئی صورت اگر نہ نکلے تو پھر میرا قول نہیں, اس لیے کہ میں وہی بولتا ہوں جو رب کریم ارشاد فرماتا ہے. تو میں صرف آپ دوستوں کی خدمت میں مؤدبانہ طور پر صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معصوم قول کے لیے, یہ جو آپ کی زبان پاک سے نکل رہا ہے اور آپ کی ذات مبارکہ معصوم ہے, تو آپ کی زبان مبارکہ میں شیطان کی آمیزش ہو جائے, یہ اختلاط ہو جائے, اس سے آپ کا کلام پاک ہے لیکن پھر دیکھیے حضور نے اس کے لیے اصول بیان کیا ہے, تو پھر یہ ٹکے ٹکے کے مورخین کے اصول کو کیسے حجت بنایا جا سکتا ہے قرآن کے سامنے. جب حضور کا قول حجت اور حضور کے قول کی تنقیح اور اس کی اصل پہچان قرآن کی آیتوں کی روشنی میں ہوگی, تو جب حضور کی حدیث خود سے حجت نہیں بلکہ وہ قرآن کی روشنی میں جو واضح ہو جائے وہ حضور کی حدیث ہے, تو تاریخ کی حیثیت کیا ہے کہ اگر وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو ہم قرآن کو چھوڑ کر قمی کو, تبری کو, اسیر کو, خلدون کو یہاں لے کر بھاگ رہے ہوں. تو صحابہ کرام سے متعلق جب قرآن نے اتنی واضح بات کر دی ہے کہ رضی اللہ عن المومنین, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اور آگے کتنے خوبصورت, کتنے واضح, کتنے سری جملے, فعالیمہ ما فی قلوبہم, جو ان کے دلوں میں تھا اللہ نے اس کو بھی جان لیا. آپ اندازہ کی جو ان کے دلوں میں تھا, بولیے, اللہ نے اس کو بھی جان لیا اور وہ اخلاص تھا تو اس کا پھر ہم نے اجر بھی دیا. جانا ہی صرف نہیں, فرما وانزل السکینۃ علیہم, پھر ہم نے ان پاکیزہ دلوں کے اوپر تسکین اتاری, سکون اتارا. فرما واصابہم فتحم قریبا, اور پھر ان کے اخلاص, ان کی للہیت, دین کے ساتھ ان کی صداقت, دینی تعلیم کے ساتھ ان کی مکمل ہم آہنگی, کفر سے قلبی نفرت اور دین اور ایمان و توحید اور رسالت سے قلبی پختگی سے ہم نے انہیں فتح مبین کی بشارت دی ہے. علماء نے فرمایا یہاں دو بشارتیں ہیں, ایک تو مکہ فتح ہوا, دوسرا خیبر فتح ہوا. آپ غزوہ خیبر دیکھیں, اس کے بعد غزوہ خیبر ہوا ہے. جب غزوہ خیبر کے لیے حضور نے فوج جمع کی نا, تو حضور نے کہا وہی لوگ چلیں گے جو حدیبیہ میں میرے ساتھ تھے. پوچھا گیا کیوں, فرمایا اللہ نے انہی کی ضمانت اٹھائی ہے, وہ لوگ چلیں گے. اور یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا واصاب ہم فتحا قریبا, اور بطور انعام ہم انہیں, اور بطور انعام ہم انہیں یہ قریبی فتح ہم نے ان کو بخشی ہے. تو قریبی فتح کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں, نہیں سمجھے آپ, توجہ ہے, یعنی محبوب ان کے اخلاص سے, ان کی یکجہتی سے, اور قتل عثمان پر جو یہ قصاص کے لیے سب مجتمع ہو گئے, یہ ساری تیری تربیت کا نتیجہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, تو سترا کرتا ہے, دلوں کو پاک کرتا ہے, ہمارے توحید کے چراغ کو ان کے دلوں میں روشن کرتا ہے, پاؤں کو مستقیم کرتا ہے. ان 1400 کا ایک تیرے ابرو کے اشارے پر جمع ہو جانا, تو نے اپنے منصب کا حق ادا کر دیا اور سب مخلص ہو گئے. اب ان تمام کو جمع کر دیں تو تنہا ذات مصطفیٰ بنتی ہے, اور ان کو پھیلا دیں تو وجود مصطفیٰ ہی صحابہ کا وجود بن جاتا ہے. فرما ان پر الزام, تیری ذات پر الزام, ان کی تعریف ہم نے اس لیے کی ہے کہ یہ تو میری توحید کی دلیل ہے. اللہ ہے, دلیل کیا, نبی پاک, نبی پاک صادق الامین ہے, دلیل کیا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی. تو لہذا صحابہ پر تبرع, صحابہ کی اخلاص, ان کی دیانت, ان کی شرافت اور امانت پر گندی نظر ڈالنا, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مسئلے کو علیہ باللہ اپنے زوم فاسد میں مشکوک کرنا ہے, اور رب کریم کے پیارے محبوب خاتم النبیین کی رسالت کو مشکوک کرنا, یہ خدا کی قدرت کو ناقص اور خدا کے بنائے ہوئے قانون ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کی کوشش ہے. اس لیے کہ نبی بھیجے اس لیے جاتے ہیں کہ ایک وقت کے لیے قوم تیار ہو جو دین کو آگے پہنچائے.
اب تو قیامت تک کے لیے کوئی نئی امت آنی نہیں تھی، اس لیے ہر نبی کا کمال مصطفیٰ میں رکھا گیا اور اتنا مضبوط نبی بنا کر بھیجا گیا کہ جس کا سینے کے اندر وسعت سلیمان کی طرح ہے، قدموں کے اندر استقامت عیسیٰ کی طرح ہے، بازو میں طاقت حضرت موسیٰ کی طرح ہے، چہرے میں وجاہت اور بشاشت حضرت یحییٰ کی طرح ہے، اور قلب میں حلم و بردباری زکریہ کی طرح ہے، تو 124,000 جتنے انبیاء کم و بیش ہیں سب کا نکھار ذات مصطفیٰ کے اندر ہے، تو پچھلی امتوں میں جو فردن فردن خوبیاں تھی وہ سب اس امت میں آ گئی، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ حضور نے ایسی قوم تیار کر دی قیامت تک جیسا خدا چاہتا تھا، تو پتا چلا صحابہ تیار ہو گئے، یہی دلیل ختم نبوت کی بیان دلیل ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں، یہاں پر صحابہ پر تبرہ کرنے والا فرقہ، یہ علماء نے لکھا ہے، سرکار غوث اعظم بھی اس بات کے قائل ہیں، سیدنا داتا علی حجویری بھی یہی لکھتے ہیں، سارے صوفیہ متکلمین بھی لکھتے ہیں کہ یہ یہودی گروہ ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ یہودی کا کام کیا ہے کہ پہلے مشکوک کرو، معاملے کو بکھیرو، یعنی جو طاقت ہے اس کو منتشر کرو، نہیں سمجھے آپ، یہ جو مٹھی ہے نا اس کو کھولو، کھولنے کے بعد ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ جب تک یہ بندی ہے تو قریب کوئی نہیں آ سکتا، اور امت کو منتشر کرنے کے لیے امت کی وحدت ذات مصطفیٰ پر ہے۔ امت کی وحدت کس پر ہے؟ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور ذات مصطفیٰ کے قریب جو حصار ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کا ہے، کیونکہ اللہ کی توحید کے تحفظ پر جو حصار ہے وہ ذات مصطفیٰ کے کرم ہے کہ اہمیت ہے، اور ذات مصطفیٰ کی نبوت کے گرد جو حصار ہے حفاظت کا وہ کس کا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کا ہے۔ تو یہود نے کیا کیا، سرکار انہوں نے پوری ٹیم بنائی ہے، مستشرقین پورے تیار ہیں، سرکار کی سیرت پر حملہ کرتے ہیں، 11 ازواج کیوں کی ہے، فلاں فیصلہ کیوں کیا ہے، فلاں معاملات کیوں کی ہے، کالج یونیورسٹیوں کے اندر آج بھی جناب وہ شک کی باتیں، مشکوک باتیں، الغرض، وہ جو ایک بنگال سے وہ کتیا گئی، کیا نام تھا اس کا، وہ نسیمہ ملعونہ، آپ دیکھیے جو اس نے باتیں کی الیاذ باللہ، وہ گندے اعتراضات ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ وہ چیز ہے کہ صحیح رخ کو ہٹا کر پیش کرنا، صحیح رخ کو ہٹا کر پیش کرنا اور اس کی غلط تفسیر اور تعبیر کرنا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو سراسر ایک توازن پر مبنی زندگی ہے، دنیا کا ذوق بھی انسان کے اندر حاصل ہے، اور دنیا کا ذوق مستقل قرار نہیں، مستقل رب کی ذات ہے، اور دنیا کی ساری نعمتیں سہارا ہے رب تک پہنچانے کے لیے۔ تو حضور نے اگر ازواج کے ساتھ شغف کیا یا جناب کھانے پینے دنیاوی معاملات رکھے، لیکن اس سے زیادہ آپ کی عبادتوں کا سلسلہ ہے، آنے والی امت کو یہ بتا دیا کہ تم تو میری طرح معصوم نہیں، مجھے ازواج کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ازواج کی کیفیات اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کا معیار وہ طبیعتیں تمہارے اندر کی گئی ہے، جب تک دنیاوی لذتوں کی ریلیز ہونے کے طریقے تمہیں نہیں بتائیں گے تو تمہیں پرواز اللہ کی روحانیت اور اللہ کی طرف نہیں لگ سکتی، اس لیے مال، بیوی، بچے، مکان، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، کیونکہ انسان کے اندر یہ تمام چیزوں کی شہوات موجود تھی، تمام چیزوں کی لذتیں موجود تھی، حضور کا قلب و جگر روح مبارک شہوات سے پاک ہے، لیکن تعلیم کے لیے کہ بیوی بھی انسان کی عمر کا ایک حصہ ہے، اس کی طبیعت کی چاہت کا حصہ ہے، اولاد بھی ایک حصہ ہے، مال بھی ایک حصہ ہے، تجارت بھی ایک حصہ ہے، حضور کی سیرت کامل ہے، اس لیے حضور کی سیرت میں صرف مصلی نظر نہیں آتا، بیوی کے ساتھ رات گزارنا بھی نظر آتا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا بھی نظر آتا ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرنا بھی نظر آتا ہے، اور اپنے دوستوں یاروں کو صبر و استقامت کی دعوت دیتے ہوئے شکم پر پتھر باندھتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، مال کی محبت میں خوش ہونا بھی نظر آتا ہے، اور توکل کی کیفیت بھی نظر آتی ہے۔ یہ تمام تقاضے انسان کی طبیعت کے اندر ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ایک کامل سیرت ہے، اس میں ہم چیلنج کرتے ہیں، کوئی ایک گوشہ انسان کی طبیعت کے مطابق اندھیرے میں نہیں ہے، ہر انسان جو توازن اور اعتدال پر ہے، جو خواہشات اس کے اندر اٹھتی ہے، اور خواہشات اندر سے اٹھتی ہے، لیکن سامنے اس کو رشتوں میں جن طبقوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے معاشرت اور تہذیب کے حوالے سے جتنے شعبوں کا تعلق کرنا پڑتا ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں ہر سطح کا شخص جس سطح پر کھڑے ہو کر رہنمائی چاہتا ہے، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ تہذیب ہو، چاہے آئلی زندگی ہو، چاہے داخلی زندگی ہو یا خارجی زندگی ہو، اس کیفیت کو متعین کرے اور حضور کی سیرت کا مطالعہ کرے، اس کو لگے گا ساری چیزیں میرے ہی لیے بیان ہوئی ہے.
اگر میاں بیوی حضور کی سیرت میں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ڈھونڈے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید حضور نے صرف یہی حقوق بیان کیے. تاجر اگر ڈھونڈے تو وہ کہے گا شاید حضور نے یہی ساری چیزیں بیان کی ہے. نمازی ڈھونڈے تو وہ کہے گا یہی چیزیں بیان کی گئی ہیں. دنیا کی نعمتوں میں اعتدال کرنا، صبر و شکر کے ساتھ لینا اور ایک توازن کے ساتھ اس کو برتنا، اور ایسی چیز کے جو نہ صحت کو خراب کرے نہ روح کو خراب کرے، اگر اس معیار پر اگر آپ تشخیص کریں تو آپ بولیں گے ساری حدیثیں اسی بیان پر ہے. یعنی ذات مصطفیٰ، جو میرے امام نے کہا نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یعنی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی بزم کی بھی اور ہدایت کے اصول اور ذرائع اور تشریحات کی ایسی شمع مکمل ہے کہ جس جہت سے کوئی آتا ہے وہ روشنی پا لیتا ہے. میرے دوستو یہ یہودی کرتے ہیں. بیٹیاں کتنی تھی؟ ایک کہہ رہے جی ایک تھی، وہ جی کہہ رہے جی چار تھی. صحابہ کتنے تھے؟ وہ کہنے جی اپنے دور میں تو ایک لاکھ سے زیادہ تھے، لیکن بعد میں پانچ رہ گئے تھے، سب مرتد ہو گئے تھے. تو اب کیا ہے معاذ اللہ، یہ یہودیوں کے پھیلائے ہوئے اعتراضات ہیں. اور جو صحابہ پر تبرہ کرتا، آپ جانتے ہیں عبداللہ بن سبا کی اولاد ہیں، اور سبا ابن سبا جو تھا اس نے حضرت فاروق اعظم کے غصے میں اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم کے دور کے آخر میں منافقت کے طور پر ایمان لایا، اور یہودی تھا وہ، اور اس نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے سر نہیں اٹھایا کیونکہ آپ گردن اکھیڑ دیا کرتے تھے. اور آپ کا پہلا خطبہ جو فاروق اعظم کا تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے جب پہلا خطبہ دیا آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور تم بھی اللہ کے بندے ہو، تمہاری گردنوں پر بھی اللہ کی شریعت اور نبی کے قول کا گویا کہ بار ہے، میری گردن پر بھی، اس میں میرے تم میں کوئی فرق نہیں ہے. فرمایا میرا ایک بھی حکم اگر تم رسول اللہ کے قول کے خلاف دیکھو تو عمر کا گریبان پکڑ کے ممبر سے اتار دینا، لیکن میں نے اگر تمہیں حضور کے دین سے بغاوت کرتا ہوا دیکھا تو آپ نے دایاں پاؤں اٹھایا اپنا اور پنجہ دکھایا، فرما اس پاؤں سے تمہارے منہ کو زمین پر رگڑ کے رکھ دوں گا. اور دونوں چیزیں سامنے آئی ہیں، فاروق اعظم کے گریبان میں لوگوں نے حاضر ڈالا بھی ہے. ایک مسئلے کی تشریح کر رہے ہیں، حضور کے قول کے خلاف نہیں، تشریح کر رہے ہیں. اگلا جذبات یہ ہو گیا، پوری تقریر سنی نہیں، درمیان میں اٹھ کر اس نے گربان پکڑ لیا، فاروق اعظم نے گردن جھکائی، حضرت علی کھڑے ہو کر اس بڈھے کا ہاتھ پکڑا، کہا تجھے شرم نہیں آتی عمر کی عاجزی کا ایسا فائدہ اٹھاتا ہے؟ تو دیکھیں رحماء بینہم اتنے نرم، اور حال خدا کے دشمنوں کے لیے ایسا ہے کہ بیٹھے مدینے میں ہیں اور حضرت مولا علی نہج البلاغہ جو اس طرف کی کتاب ہے، لیکن حق الحق ما شہیدت بہ الادا، کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں آپ کو ایران کی سرحد پر جانے کی ضرورت نہیں، عمر فاروق اعظم امیر المومنین آپ تو رسول اللہ کی جانب سے ہمارے لیے تحفہ ہے، آپ تو مثل قطب اس میخ کے ہیں جو دونوں پاٹوں کے درمیان رکھتی ہے، اور پاٹ اس سے جب چلتے ہیں تو دانوں کو چکی پیس کے رکھ دیتی ہے. فرمایا آپ مدینے میں بیٹھے رہیے اور یہیں بیٹھے بیٹھے ایرانیوں کو پیس کے رکھ دیجیے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم سیرت مبارکہ کو مشکوک بنانے کی ایک جو ہے وہ خطرناک سازش، ایک گویا کہ ایسی صورت اور ایسی صورت کو پیدا کرنا کہ جس میں قوم تذبذب کا شکار ہو جائے، اور پھر یہ تاثر آ جائے کہ جب نبی نے اتنی لمبی زندگی گزاری، جب یہی طے نہیں ہو پایا کہ کتنے مسلمان ہوئے تھے کتنے نہیں ہوئے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں کیا تھے، تو اس سے کیا ہوگا کہ عقیدت کا پیمانہ ٹوٹے گا، اور وہ جو ربط اور جو رغبت ہے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کی صلابت، اس کی پختگی کے اندر فرق آئے گا، تو بس یہی تدبیر کے دانے خود بخود بکھر جائیں گے. اللہ رب العالمین اہل سنت کو آباد رکھے. اس وقت سے لے کر آج تک سنیوں نے صحابہ کے لیے بھی جان دی ہے، اہل بیت کے لیے بھی جان دی ہے، اور قوم کو قرآن پر جمع کیا ہے کہ خدا را تاریخ یہودیوں نے اپنے راویوں کو گھسیڑا ہے تاریخوں کے اندر. تو جو ذات مصطفیٰ کی نبوت، حضور کی نبوت، اور حضور کی نبوت کی جو دلیل صحابہ اہل بیت ہے، ان کو مشکوک علم سے نہ لو، ان کا مرتبہ جتنا مضبوط ہے اتنی مضبوطی سے قرآن نے ان کی تعریف بیان کی ہے. میں اس کو عام انداز میں یوں کہوں کہ ایک امام صاحب کے بارے میں آپ شرابی سے پوچھیں گے کہ ہمارے امام صاحب کیسے ہیں، شرابی بتائے گا، تو بس ایسے ہی صدیق اکبر کے بارے میں کسی تاریخ کے مورخ سے پوچھنا. میں مورخ کو شرابی نہیں کہہ رہا، لیکن ایک مثال سے میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کا یہ معیار نہیں ہے، تاریخ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تاریخ کا یہ درجہ نہیں ہے کہ صدیق، تاریخ میں یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھنے کا آئینہ بن سکے. ابو بکر کے چہرے کو دیکھنا ہے تو قرآن کی آیتوں میں دیکھیں.
فاروق اعظم کے منور چہرے کو دیکھنا ہے تو قرآن کی آیتوں میں دیکھیں، عثمان غنی ذوالنورین کے چہرے کو دیکھنا ہے تو قرآن کی آیتوں میں دیکھیں، مولا کائنات کی راست گوئی اور صحابہ کے ساتھ آپ کے اتحاد کے جو باتیں اس کو دیکھنا ہے تو پھر اس میں دیکھیے، اس لیے کہ قرآن اس وقت اترا ہے جب حضور ان کی تربیت فرما رہے ہیں اور جب حضور رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں تو قرآن پھر یہ کہہ رہا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، محبوب ہم نے اپنے ہاتھوں سے، قدرت نے اپنے ہاتھوں سے تیرے صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تیری صحبت سے اور تیرے تزکیے سے ایسا بنا دیا ہے کہ اب وہ دل کفر کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کہتا ہے وہ دل کفر کو پسند نہیں کرتا، وہ دل بغاوت کو پسند نہیں کرتا، وہ دل فسق کو پسند نہیں کرتا. اب جہاں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بات آئے گی میں اس کتاب کو اٹھا کے دیوار پہ ماروں گا، چاہے وہ احناف میں کوئی مفسر گزرا ہو یا کوئی محدث گزرا ہو، قرآن نے یہ کہہ دیا رسول جس سے راضی گزرے ہیں ان کے لیے کلہم عدول، ہم ان کے لیے انصاف کی بات کریں گے. اور تعویل یہ کریں گے کہ مشاجرات صحابہ، صحابہ کے درمیان جب مشاجرات ہوئے ہیں تو دونوں کے لیے نیک نیتی رکھی جائے، ان کے درجے کا اجتہاد رکھا جائے اور دونوں کو مثل آنکھ کے تصور کیا جائے. ایک کے بارے میں وہ جو کہتا ہے میں ابو سفیان کو نہیں مان سکتا، میں نے کہا تیرے اندر بھی ایک چھوٹا سا موجود ہے، بڑا تو نکل گیا ہے کہ صدیق اکبر کے خلاف نہیں بولوں گا، فاروق اعظم کے، اگر تو حضرت ابو سفیان کے بارے میں یا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اور علماء نے لکھا علامہ عبدالعزیز فرحالوی رحمۃ اللہ علیہ نبراس میں لکھا ہے، فرمایا حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک پردے کی مثل ہے، جس نے اس کو چاک کیا اہل سنت سے نکل کے شیعہ ہو جائے گا. تجھے بغض کیا حضرت امیر معاویہ سے، جب ایک اصول موجود ہیں مولا علی جب ان سے خود راضی ہے، اور آج آپ دیکھیے میں ایک بات عرض کر کے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کس اہل بیت کے لیے تم صحابہ سے بغض رکھتے ہو. اگر تم حضرت امیر معاویہ سے اس لیے بغض رکھتے ہو کہ جناب وہ حضرت علی سے لڑے تھے، تو امام حسن تو خود اپنے باپ سے جو لڑ رہے ہیں ان سے آپ نے صلح کر لی ہے، تو پتا چلا یہ لڑائی ویسی نہیں جو دو دشمن لڑتے ہیں. ورنہ تم جو نیچے ہو تو تمہیں سیدوں سے اتنی کیا غیرت ہے کہ جو امام حسن کو اپنے باپ سے محبت ہے، تو جو باپ کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہے امام حسن اس سے صلح کر رہے ہیں، تو پتا چلا یہ ویسی لڑائی نہیں جو دشمنوں میں ہوتی ہے، یہ ویسی چشمک ہے جیسے دو بھائیوں کے اندر ہوا کرتی ہے، وہ اجتہاد کے مسئلے پر ہوتی ہے. تو اب میں پوچھتا ہوں امام حسن سے تم نے کیا پایا، کن سیدوں کو تم خوش کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے بعض صحابہ پر تبرہ کیا کہ ہم سیدوں کے چاہنے والے ہیں، تو سارے سید تو ان سے محبت کرتے تھے، امام حسن بھی محبت، امام حسین نے بھی بیعت کی، سب نے بیعت کی. اب آپ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کا کتنا لمبا دور گزرا ہے، حضرت حسین نے تلوار نکالنا تو درکنار، ایک خط ان کے مخالفت میں نہیں لکھا، لیکن یزید کے بارے میں بات مشہور ہو گئی تو آپ ہلچل میں آ گئے. تو غور کریں اس بات پر کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے گھر سے نکلنا تو دور کی بات ہے، کسی کے لیے گھر میں کبھی ان کے خلاف بات سیدنا حسین نے کی ہے، لیکن جب یزید خلافت کے لیے چنا گیا یا یزید آیا تو اس وقت حضرت حسین نے تحریک چلا دی، تو حضرت امیر معاویہ کی نہیں چلائی. کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وہ ان کے نزدیک حق پر تھے. اور میں یہاں پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا ظلم یہاں پر مودودی نے بھی کیا ہے، جس نے اہل سنت کی عمارتوں کو ہلانے کی کوشش کی ہے. جماعت خلافت و ملوکیت جو اس کی کتاب ہے، اتنی گندی باتیں اور اتنے گندے الزامات حضرت عثمان غنی ذوالنورین پر، یہ غلطی کی، وہ غلطی کی، وہ غلطی کی، اور آخر میں کہتا مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. میں نے کہا تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، جن کے لیے رسول اللہ اور قرآن نے بشارتیں دی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ تو ان کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر بھی کچھ لوگ یہاں پر ہیں، اور ہمارا معیار صرف حب صحابہ ہونا چاہیے اور حب اہل بیت. بولیے حب صحابہ، حب اہل بیت، حب صحابہ اور حب. بلکہ میرے امام حضرت فاضل بریلوی نے جو شعر لکھا ذرا سنیے، فرماتے ہیں فارغ درود پاک پڑھیے گا ایک دفعہ، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، خلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم کھڑے ہو کر آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ جو آج ہماری داڑھیوں کی قدر اور اذانوں کی جو حرمت ہے یہ عثمان غنی کی خلافت کا نتیجہ ہے، یہ ان کی صداقت کا نتیجہ ہے۔ لہذا آپ کو یہود کی پالیسی سے واقف ہونا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ داڑھی منڈ کے آپ کے پاس آئے، بعید نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو آپ کے مصلے پر کھڑا کرا ہوا ہو اور وہاں سے وہ صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت عزام کے خلاف باتیں چل رہی ہو۔ لہذا بچنے کا مرکز یہ ہے کہ کان بہرے کر لو، کس بات سے؟ سنیں گے تو تعریف اور مداح سنیں گے، ہم خلاف سن ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اور قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام مسلمانوں سے راضی ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات بالکل میرے دوستو ایسی آئی، وہی سرکار کے صحابی جب اسود انسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کو یمن میں پکڑا، اور یمن میں پکڑ کے ان کو کہا بول میں اللہ کا نبی، وہ کہنے لگے میں بہرا ہوں نہیں سن سکتا، کہا بول اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اس نے کہا بول میں اللہ کا نبی، کہا میں نہیں سن سکتا، کہا بول اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ صحابی ہے، ہنسنے کی بات نہیں، دنیا کا قلمند آدمی ہے یہ۔ تیسری دفعہ اس ملعون نے کہا بول میں اللہ کا نبی، کہا میں نہیں سن سکتا یہ جملے، مجھے آواز ہی نہیں آ رہی تیری، تو کیا بول رہا ہے؟ کہا بول میں اللہ کا نبی، کہا مجھے آواز ہی نہیں آ رہی ہے، کہا بول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پوچھا کہ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی بات کرتا ہے تو تجھے سب سننے میں آ جاتا ہے اور میری بات سننے میں نہیں آتی؟ اس نے کہا ہمارا عقیدہ ایسی ہی ہے کہ ہم حضور کی شان رسالت کے لیے سن سکتے ہیں، باقی کسی جھوٹے کے بارے میں ہمارا ذہن جا بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے میرے دوستو مرحمت فرمایا، اور قرآن کریم فرقان حمید اسی چیز کو ذکر کرتا ہے۔ تو لہذا نوجوانوں بہت احتیاط کے ساتھ سوشل میڈیا پر کسی پوسٹ کو پڑھیں، کسی تحریر کو پڑھیں، کسی تحقیق کو پڑھیں اپنے، کیونکہ آپ کے اندر ابھی جذبات موجود ہیں، ہر چیز کے لیے آپ چاہتے ہیں نئی بات میرے پاس آئے، وہ نئی بات لے کر میں آگے پہنچوں، ٹھیک ہے، لیکن نئی بات میں اگر کوئی بات صحابہ کے باہم کسی اجتہادی مسئلے کے اندر کوئی مشاجرت یعنی بحث و مباحثہ تمہارے پاس آئے تو فوراً اس کو ڈیلیٹ کرو اور اس کو ختم کرو، اس لیے کہ تمہارا منصب یہ نہیں، ان دونوں سے اللہ راضی ہے۔ ان دونوں سے بولیے اللہ راضی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہے، بولے سبحان اللہ، وہ دونوں ایک دوسرے سے راضی ہے۔ تو یہ ایمان کو بچانے کا سب سے بڑا سبب ہے، سمجھے آپ؟ اس کے حوالے سے کالوں کو بھی جانے آپ اور ان کو بھی جانے جو سفید داڑیاں لے کر آپ کے سامنے آمدی۔ آپ کہیں گے تو یہ اہل بیت کی آپ بات کیوں لے کر آئے؟ میں بھی انشاءاللہ کل کی تقریب میں لاؤں گا، ایک کتاب لکھی گئی ہے چند دہائی پہلے، ابو یزید بٹ رشید ابن رشید، کون سی کتاب بولیے؟ رشید ابن رشید، وہ امام حسین کے خلاف لکھی گئی اور ناسبیوں نے لکھی، اس میں پوری پورے 50-50 شعر لکھے گئے یزید کی تعریف میں اور منقبت یزید، کامل المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ ماذا اللہ، اس قسم کے الفاظ لکھے گئے، اور اس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ حضرت حسین کا فیصلہ غلط تھا اور اپنی غلطی میں وہ مارے گئے۔ یہ جملے اس میں لکھے گئے ہیں کہ ماذا اللہ امام حسین لاڑ پیار سے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا، بولیے ماذا اللہ۔ اب یہ کتاب تو ابو یزید بٹ نے لکھی ہے، کبھی یوں ہوتا نا کہ دو نمبر کتاب لکھتے تو نام ڈمی دیتے ہیں، تو ابو یزید بٹ یہ کیا چیز ہے؟ تو دراصل یہ اندر سے ایک مولوی تھا۔ آپ بولیں گے کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا پتا ایسے چلا کہ اس کتاب کے اوپر ابو العلا مودودی کی تقریض ہے، نہیں سمجھے آپ، اور تقریض اس کتاب کی مضبوطی کے لیے ہوا کرتی ہے، یعنی کہ کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے نا تو آگے لے جاتا تصدیق کے لیے کہ بھائی آپ اس بات کی تصدیق کریں آپ، یہ کتاب ٹھیک ہے نہیں۔ اس پر تین آدمیوں کی تقریض مشہور ہے، ایک غیر مقلد علی حدیث بھی ہے لیکن آپ اس کو نہیں جانتے، تین کے میں نام لیتا ہوں۔ ایک تو آج کل جو دیوبندیوں کے وفاق المدارس کے حنیف جالندری ہیں، ان کا دادا، اس کے دادا کی تقریض کے اوپر ایک، دوسرا تقی عثمانی کا باپ مفتی شفیع کی تقریض اس کے اوپر دو، اور تیسرا ابو العلیٰ مودودی کی ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ اپنے خون کو کس کے ہاتھ پر دیکھیں گے؟ تو لہذا جانیں آپ، اور یہ مجمع اس لیے کھل کر آپ کو بتایا جا رہا ہے بھیڑنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو، بولیے اپنے آپ کو۔ ہمیں امید ہے یہ پاکستان جو بنا ہے یہ بڑے نیک اور سترے لوگوں نے بنایا ہے اور بڑی پاکیزہ فکروں سے بنا ہے۔ یہاں بڑے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کے قریب کے لمحات دیکھے ہیں، ہم نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے، دیگر لوگوں سے سنا ہے کہ کس طریقے سے مہاجرین وہاں سے آئے، کس طریقے سے ہجرت ہوئی، کس طریقے کے معاملات ہوئے، کس طریقے کی قربانیاں ہوئی، اور کتنے لوگ قصور پر، کتنے لوگ فیروز پور روڈ کے اوپر، کتنے لوگ سیالکوٹ کے اوپر بے گناہ بچے، عورتیں اور بوڑھے جوانوں کو مار دیا گیا، ٹرین کو سکھوں نے قتل کیا، اور جو لوگ آئے تھے وہ بھکاری نہیں تھے، پورا پورا بازار اور کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر آئے ہیں، کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کر آئے ہیں. بالکل یہ ہجرت مجھے ایسی لگتی ہے، مکمل تشبیہ تو نہیں دیتا لیکن ایک جہت ایسی ہے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. دین کے لیے بولیے سب کو. آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں سہولت نہیں، میں نے کہا آج انڈیا اتنی سہولت دے رہا ہے مسلمانوں کو، تو اکھنڈ بھارت ہوتا تو ہمیں سب کو سہولت مل رہی تھی. لیکن اس وقت جو تو قومی نظریہ اہل سنت کے علماء نے پیش کیا، اور جناب محمد علی جناح اور قائد اعظم وغیرہ جو سارے لوگ آگے آئے، یہ تحریک ایک سیاسی صورتحال میں چلی. پیر جماعت علی شاہ صاحب کا وہ خطبہ جنہوں نے 80 لاکھ روپے قائد اعظم کو دیے بنارس کانفرنس نے، اور کہا جناب محمد علی جناح اگر تم پاکستان بنانے میں پیچھے ہٹ گئے تو ہٹ جاؤ، ہم الحمدللہ علی پور سیدہ سیالکوٹ سے اس کی تحریک چلائیں گے. تو یہ مشائخ اہل سنت، یہ علماء اہل سنت، شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث آدم کچوشوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، اور مجھے کہنے دیجیے تاریخ جملہ، حزب الاحناف کا مدرسہ جو لاہور کے اندر موجود ہے، حضرت پیر آف مانکی شریف جو قائد اعظم سے قائد پورے صوبہ سرحد کو انہوں نے قائد اعظم سے ملایا، اور آخری ملاقات نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی حزب الاحناف میں ہوئی آپ کے انتقال سے 3 مہینہ پہلے. صد الفاظل ناراض تھے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا وہ پورا نہیں ہو رہا. تاریخ میں یہ بات موجود ہے، پیر آف مانکی شریف نے نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ امام احمد رضا سے کہا آپ مجھے آئین لکھ کر دیجئے، میں قائد اعظم محمد علی جناح سے اس کو منظور کرا کر دیتا ہوں. بات طے ہوئی اور وہ وہاں سے ہندوستان گئے، اور ٹھیک 2 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور 3 مہینے جناب قائد اعظم کا انتقال ہوا. یہ قدرتی طور پر بات رہ گئی، ورنہ یہ ملک انہوں نے بنایا تھا جو گنبد خضرا سے پیار کرنے والے تھے. تاریخی حقائق. ظلم آج کیا ہے کراچی یونیورسٹیوں میں، آج جناب ہسٹری میں، آج جناب تاریخ کے پیپر کے اندر سر سید احمد خان اور جناب ڈپٹی نذیر، یہ 2 نمبر کے غدار پاکستان کے دشمن، ان کو لا کر باقاعدہ پیچھے طریقے سے نئے جنریشن کی برین واشنگ کے لیے، نئے ان غداروں نے ملک کو آگے لا کے، ننگے دن ننگے وطنوں کو آگے لا کر پیش کیا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے مریدوں کے ساتھ یہ تحریک چلائی تھی، جنہوں نے اپنی مسجد کے ممبروں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، جنہوں نے حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب جنہوں نے کہا اپنے مریدوں سے کہ 2 جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا جھنڈا، ایک کفر کا جھنڈا. فرمایا جو کفر کے جھنڈے کی طرف جائے گا اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھیں گے، ان کے گھر شادیاں نہیں کریں گے، ان سے ملیں گے نہیں. سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، ہزاروں کا مجمع تھا. پوچھا گیا حضور وضاحت تو کریں، فرمایا اسلام کا جھنڈا پاکستان کا جھنڈا ہے. اس طریقے سے ہمارے مشائخ نے تحریک کو گرم کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو نوجوانوں اس کو یاد رکھیں آپ. ساری کتابیں مارکیٹوں میں موجود ہیں. اس وقت یونیورسٹیوں میں جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے. یونیورسٹیوں میں بولیے کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ جھوٹ پڑھایا جا رہا ہے. اس وقت سندھ بورڈ ہو یا پنجاب بورڈ ہو، جس میں تاریخیں پیش کی جا رہی ہیں، اکثریت تاریخ پاکستان کی تاریخ جھوٹ پر ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. ان علماء ان مشائخ کا نام پیچھے رکھ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ آگے آگئے، کتابیں لکھنے والے، مرتب کرنے والے بورڈ میں، جو خود 2 نمبر تھے اور انہوں نے یہ کیا. آج جو ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہے، یہ اچانک دہشت گرد نہیں آئے، اس کے پیچھے پوری ایک تحریک چلی ہے جو یونیورسٹیوں کے ذریعے ہے، نصاب کے ذریعے ہے، مساجد کے ذریعے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے وہ صحابہ، ان کے دلوں میں کو ہم نے جان لیا اور اس میں ہم نے اطمینان اتارا ہے. بولیے سبحان اللہ. سکینہ ہم نے اتارا اور ہم انہیں فتح کی بشارت دیتے ہیں. علماء نے کہا یہ 2 بشارتیں، ایک تو فتح مکہ، ایک فتح خیبر. فتح مکہ بھی کوئی آسان چیز نہیں تھی، اور فتح خیبر بالخصوص. خیبر تو یہودیوں کے قلعے سے بھرے ہوئے، درجنوں قلعے وہاں پر تھے، مسلمان زمینوں پر ہے اور وہ قلعوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قلعوں پر بیٹھ کر وہاں سے وہ تیر اندازی کر رہے ہیں. مسلمان نشیبی جگہ پر ہیں، وہ قلعوں میں بند ہیں یہودی. کس طرح خیبر کا مقابلہ کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا محبوب اتنی سخت جنگ کے لیے پہلے نہیں بھیجا، پہلے ان کو آزمایا، پہلے 1 سال پہلے ان کو بیت رضوان میں آزمایا. جب یہ ثابت قدم رہے تو محبوب اب یہ اتنے مضبوط بن چکے ہیں، ارادوں میں اتنے پختہ ہو گئے ہیں، جب ان کے پاس اسلحہ نہ ہو تو یہ اپنے حوالے سے ایک جمے ہوئے ہمالیہ کی طرح ہے. محبوب ہم نے پہلے ان کو آزمایا، پھر پھر تجھے خیبر کی طرف بھیجا ہے، اب گھبرانا نہیں، اگر وہ قلعوں میں بیٹھے ہیں وہ ہمالیہ کی چوٹی پر بھی ہو تو تیرے یہ شیر ان کو پھاڑ کر نیچے اتاریں گے۔ اور صحابہ نے کر کے دکھایا، قبوس کا قبیلہ جو قلعہ تھا تنہا حضرت سیدنا مولا کائنات نے فتح کیا، جس کی نسبت سے حضرت علی کو فتح خیبر فرمایا جاتا ہے، مولا کائنات کو فتح خیبر۔ تو آپ اس کا تسلسل دیکھ رہے ہیں، یعنی سب سے خطرناک جنگ، دیکھو بدر بڑی خطرناک جنگ تھی، نہیں سمجھا آپ، اس نوعیت سی تھی کہ پہلے پہلے اور جنگ کے لیے گئے نہیں، ایک قافلے کا تعاقب اور جنگ ہو گئی۔ ایک تو یہ ہوتا نا کہ پوری تیاری کے ساتھ، بڑی توجہ رکھنا، بڑی تیاری کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو اگر چاہے آپ کم ہوں لیکن آپ کو پتا ہو کہ دشمن کتنا ہوگا کیا کر لے گا، تو آپ نے دو چار چھریاں زیادہ بھی رکھ لی تو سمجھ میں آتا ہے آپ کی تیاری ہے، لیکن بدر میں تو صحابہ کی تیاری نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے گئے تھے، اور قافلے کو پکڑنے میں رک گئے اور وہ ہزار بندے لے آئے سامنے سے، ادھر ہزار ادھر 313 317 300 دو تین گنا زیادہ فوج، تلواریں نہیں، تلواریں تو بھائی اتنی لے کر چلے گئے تھے بھائی، جانور ذبح کریں گے، راستے میں کوئی درندہ آس سے ماریں گے جیسے حدیبیہ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تلواریں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش کا واقعہ آپ کو پتا ہے، وہ پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں، سرکار نے مسکرا کر فرمایا عبداللہ کیا بات ہے، کہ میں کہا حضور کیا کروں، ہاتھوں سے پکڑوں تلواریں، فرمایا جا وہ کھجور کی شاخ اٹھا کر لا، وہ کھجور کی شاخ لے کر آئے، عبداللہ بن جہش جو سید صدیق سید الشہداء کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں احد کی سرزمین پر، آپ نے کھجور کی شاخ، اب دیکھیں حال دیکھیں، بالکل کوئی تیاری نہیں ہے، لیکن جب استقامت دکھا دی کہ حضور بھاگیں گے نہیں، ہم موسیٰ کے ماننے والے نہیں، کہ موسیٰ تو اور تیرا رب لڑ، ہم پہاڑ پر بیٹھے ہیں، جنگ اچانک ہو گئی، حضور نے کہا کیا کریں، پیچھے چلیں آگے چلیں، کہا حضور جو رب نے حکم دیا ویسے ہی کریں گے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب نے ہاتھ اٹھا کر رات کو دعا کی، اور حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں دعا میں گڑگڑانا ایسا تھا کہ آپ کے دوش مبارک، آپ کے شان مبارک سے آپ کی وہ مقدس چادر تطہیر گرتی تھی، صدیق اکبر رو، یعنی اس کیفیت کو دیکھ کر سرکار سے لپٹ گئے اور کہا حضور بس بس فرمائیے، حضور نہ گڑ گڑائیے، آپ کی ہر آہ کو خدا نے سن لیا ہے اور انقریب مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرمائے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کیکر کے درخت نیچے حضور کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے تو اٹھے ہوئے، اور رقت تاری ہے، یہاں تک کہ ہاتھ دراز ہوتے ہوتے اتنے ہوئے کہ شانوں سے چادر گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو زمین پہ گرنے نہ دے، ان کے سامنے جب حضور کی دوش کی چادر گر جائے تو ان پر وجد کی کیفیت کیسی ہوگی۔ چادر اٹھا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور سے لپٹ گئے، سرکار کو تسلی دینے لگے، اندازہ لگائیے اتنی قسم پرسی تیاری نہیں ہے، کیا بولیے، تیاری نہیں ہے۔ عبداللہ بن جہش پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، سرکار کہتے ہیں وہ کھجور کی شاخ اٹھا کر لا، علامہ ابن حجر نے صحابہ میں لکھا کہ وہ کھجور کی شاخ جب اٹھا کر لائے تو شاخ ایسی تھی کہ اس کو ہلاؤ تو وہ اتنی لچک والی تھی، وہ لچک والی شاخ تو ہلانے سے ٹوٹ جائے، لوہے کی تلوار سے کیسے لڑے گی۔ فرمایا لیا لائے، اعتماد اپنے نبی پر تھا، لیڈر پر تھا، قائد پر تھا، اللہ کے پیارے محبوب تھا، اب وہ شاخ ہاتھ میں لا کر دی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ہاتھ پھیرا، فرمایا کنی سیف، اے کھجور کی شاخ تلوار بن جا، وہ لوہے کی نہیں بنی بجائے، وہ پھر بھی ہل رہی تھی، وہ پھر بھی ہل رہی تھی، وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے جب یہ نکلا کہ اے شاخ، چلیے بدر کے میدان میں، یہاں نہیں بدر کے میدان میں اپنی فکروں کو لے جائیے، اے شاخ کھجور کی شاخ تلوار بن جا، حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں جب لوہے کی تلواروں پر میں چھڑی مارتا تو اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، وہ لوہے کو توڑ دیا کرتی تھی، وہ احد میں آپ کے ساتھ تھی، اندازہ لگائیے میرے دوستو۔ تو یہ بدر کے اندر انہوں نے دکھایا تو رب نے فرمایا محبوب یہ تو سب پر بازی لے گئے، انہیں نہ بیوی یاد آئی، نہ بچے یاد آئے، نہ گھر شام لوٹنا یاد آیا، بیگم شام کو انتظار کر رہی ہوگی کیسے جائیں گے بھائی، یہ بول کر تھوڑی آئے تھے کہ لڑنے جا رہے ہیں، یہ بول کے آئے تھے بس دو چار گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، اب گھر لوٹ کر کیسے جائیں گے، نہ بچے یاد آئے، نہ بیوی یاد آئی۔ اپنے اوپر محسوس کرو، ہم کہیں دو منٹ بیٹھتے ہیں تو لوٹ کر جانا یاد ہوتا ہے کہ بچے کی طبیعت خراب ہے، یہ بچہ اسکول سے آیا نہیں آیا، گھر میں کیا ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب یہ تو ایسے ہیں کچھ یاد نہیں آیا، یاد آیا تو صرف خدا کا دین یاد آیا۔ فرما محبوب پھر ایک بشارت ان کو سنا، پھر فرما مولا کیا، فرما بول ان کو اعملوا قد غفرت لکم، اعملوا ما شئت، اعملوا ما شئت،
جاؤ جو بھی پوری زندگی کرتے رہو،
قد غفرت لکم، ہم نے تمہیں بخش دیا،
بخش دیا، پوری زندگی کچھ بھی کرو ہم نے تمہیں بخش دیا. یہ نہیں کہ بعد میں انہوں نے کوئی غلط کام کیے. بات یہ تھی، محبوب جس کی ابتدا اتنی استقامت کے ساتھ ہے اس کی انتہا خراب نہیں ہو سکتی ہے. ہم نے ان کو رحمت کے آغوش میں لے لیا ہے، یہاں پر بھی ہم نے ان کو بچایا ہے، قبر میں جانے تک ان کو ہم بچائیں گے. نافرمانی کا کام ان سے نہیں ہوں گے. اب توجہ کریں میرے دوستو، آپ اس بات پر یہی چیز درد ذرا محسوس کریں، آپ پر طاری ہو گیا ہے، مجھ پر طاری ہو گیا اس کیفیت سے سابق اخلاص، اور چنگاری لگائیں دل میں کہ یہ اتنی روشن ہو جائے کہ یہ مرتے دم تک اور قبر میں بھی محبت کی چراغ ہمارے دلوں کے اندر رہے. اس میں عمر کا نہیں، موت کسی کو بھی آ سکتی، اللہ رب العالمین عافیت عطا فرمائے. اور یہی چیز آپ دیکھیں، یہی چیز صلح حدیبیہ میں، بھائی عمرہ کرنے گئے نا، عمرے میں تو ذوق تھا غلاف کعبہ چومیں گے، کعبے کا طواف کریں گے، اور لڑنا جھڑنا کس کو یاد ہے؟ حرم جا رہے ہیں، لڑنے جاتا ہے کوئی؟ حرم میں تو اگر دشمن بھی نظر آتا ہے تو بندہ چھوڑ دیتا ہے کہ رب کی رحمت اتنی برستی ہے، نہ اجازت ہے نہ دیکھتا ہے کہ جب مجھے خدا اتنا نواز رہا ہے تو میں نفس کے لیے کس دشمن سے کیوں الجھوں. تو سراسر احرام کی حالت میں، اور وہاں جنگ کی صورت بن گئی، صحابہ جم گئے، کہا حضور بدر میں بھی کچھ نہیں تھا، یہاں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. سرکار نے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ، 1400 صحابہ نے تائید لی. یہ دوسری تائید آئی، یہ دوسری بولیے تائید آئی. بدر میں بھی عثمان غنی نہیں، بیت رضوان میں بھی عثمان غنی نہیں، ادھر بھی شامل کیا حضور نے، یہاں بھی شامل کیا حضور، ادھر بھی شامل کیا، ادھر بھی شامل کیا، بدر سے بھی محروم نہیں کیا، جو فتوحات میں باب اول ہے، اور پھر اس کا وسط جو آتا ہے نا ترقی کا، وہ بیت رضوان ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سیرت کا پڑھنے والا شخص اس بات کو جانتا ہے کہ بدر کے بعد سب سے خطرناک مارکا اگر کوئی ہے تو وہ خیبر کا ہے. بہت طاقت کی ضرورت ہے، بہت استقامت کی ضرورت ہے. یہود مضبوط مکمل آلات کے ساتھ، مکمل اسلحے کے ساتھ، مکمل تیاری کے ساتھ، مکمل تحفظ کے ساتھ اپنے قلعوں، مضبوط اونچے قلعوں میں محصور ہیں، اور صحابہ پیدل چل رہے ہیں. جب خبر پہنچی حضور وہ تو قلعوں کے اندر ہیں، پکڑیں گے کہاں سے، گھسیں گے کہاں سے، کریں گے کیا؟ وہ اگر اوپر سے مارنا شروع کر دیں تو نیچے تو میدان صاف ہو جائے گا. اب حضور سوچ رہے ہیں تو رب نے فرمایا، محبوب سوچنے کی ضرورت نہیں، تیری خدمت مکمل ہوگی، لے کر کسی اور کو نہ جانا، وہی اصحاب بدر، وہی اصحاب بیت رضوان کو لے جانا جن کے لیے ہم نے بشارت دی تھی اور فتح قریب. اور یہ جو فرمایا نا کہ ہم آپ کو اس درخت کے نیچے سکینہ بھی ان کے دلوں پر اتارتے ہیں اور قریبی فتح کی بشارت دیتے ہیں، یعنی اب یہ قوم ایسی بن گئی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو یہ سمندر کو بھی پھاڑ سکتی ہے، سمندر کو بھی پھاڑ سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا یہی صحابہ، حضور نے انہی کو بھرتی کیا اس فوج کے اندر اور لے جا کر خیبر میں کھڑا کیا، تو آپ دیکھتے کہ چند ہفتوں کے اندر خیبر کا نشہ ہی چینج ہو گیا. اور وہ یہودی جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے صلح کے لیے، وہ گھٹنے کو بل گرے صحابہ کی استقامت کو دیکھ کر، اللہ اکبر. اور اس میں آپ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو دیکھیں، یہ شیعوں کی کتاب فروق کافی کے اندر بھی بات موجود ہے اور اہل سنت کی تمام کتابوں کے اندر ہے. صحابہ کرام بیٹھ کر اس بات میں مشاورت کر رہے تھے کہ دیکھو عثمان کتنا خوش نصیب ہے، میرے جیسا آپ جیسا آدمی اگر سال دو سال حرم شریف نہ جائے اور حرم شریف کو ٹی وی پر دیکھے تو اپنے گناہ یاد آئے کہ ایک یہی جگہ ہے بخشوانی کی، کاش ہم چلے جائیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی روحانیت تو بہت اونچے درجے پر، ان کی روحانیت کا توتی جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے. انہوں نے تو کعبہ شریف کی اصل محبت کو پایا اور اس کعبے کے رب کی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑا، علاقہ چھوڑا، ہجرت کی. تو جب 6 سال سے زیادہ ہو گیا کعبہ شریف کو دیکھا نہیں، تو اب بیٹھ کر بات کیا کرتے، سب سے بڑی نعمت کی بات کرتے، کہتے چلو عثمان گیا لیکن تھا بڑا خوش نصیب، اب وہ غلاف کعبہ کو چوم رہا ہوگا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا، وہ پھر رہا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، حضرت عثمان غنی کا اخلاص دیکھے کتنی پختگی ہے کہ دشمن سے ڈرنا تو ایک جگہ پر، سارے معاملات ایک جگہ پر، کعبہ شریف سامنے ہیں. لوٹ کر آئے تو کسی نے کہا کچھ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور آپ نے کتنے طواف کیے اور آپ کتنا دیر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے. کہا کس نے کہا تھا یہ بات؟ کہا وہ جو آپ کے یار ہیں، انہوں نے گئے، انتہائی شفیق شخصیت ہیں، جا کر ان سے کہا تم نے میرے بارے میں اتنی بری باتیں کی، تم نے میرے بارے میں اتنی بری بات کی. انہوں نے کہا حضرت کیا بری بات کی، ہم تو پہلے بھی آپ کے مخلص تھے، اب بھی آپ کے مخلص ہیں،
ہم نے تو آپ کی طرف نیکی کی منسوب کی، حسن ظن رکھا کہ آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، غلاف کعبہ کو چوم رہے ہوں گے، اس میں بری بات کیا ہے؟ فرما غلاف کعبہ کو چومنا بری بات نہیں، کعبے کا طواف بری بات نہیں، بری بات یہ ہے کہ حضور میرے ساتھ نہ ہو اور میں کعبے کو دیکھ لوں. تم نے میری اتباع پر شک کر لیا، میری پختگی پر شک کر لیا، جس کی اجازت تھی میں اس کے لیے گیا دوسرا کام کر کے آؤں. اگر وہ طواف کر کر بھی آتے تو حضور کوئی منع نہیں فرماتے، لیکن عثمان غنی ذوالنورین اتباع میں اتنے پختہ ہے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. اس سے آپ کے ارادے کی مضبوطی پتا چلتی ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اپنے ارادے میں اس قدر پختے ہیں اور اتباع کے اندر اتنا ہے کہ آپ ایک دفعہ وضو فرما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ آسان میں یوں سمجھ لو اتباع کا معنی، کہ یعنی اپنے محترم کا، اپنے بزرگ کا، اپنے استاذ کا، اپنے شیخ کا حکم، حکم نہیں ماننا، حکم ہی نہیں ماننا بلکہ اس کی محبت میں ماننا. ایک ہے محض حکم ماننا، ایک ہے محض حکم ماننا، یہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے محض حکم ماننا لیکن پھر بھی بندے کے اندر اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، اور ایک ہے کہ اپنا کچھ بھی نہ ہو، بس انہوں نے کہا ہے بس یہی ٹھیک ہے، یہ اور کیفیت ہے. تو صحابہ اس منزل پر ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. مثال کے طور پر اگر آپ کو آپ کا شیخ یہ کہے کہ جناب یہ دوپہر بڑی سخت ہے، تم ذرا ایک بجے جا کر فلاں کام کر لینا، لیکن ابھی دوپہر بہت ہو رہی ہے، چلو سائے میں چلے جانا، تو اگر آپ نے آرام کیا اور بعد میں کام کیا تو یہ کام کی تعمیل آپ نے کی، لیکن یہ اور چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ جناب میرے مرشد نے کہہ دیا، میرے استاد نے کہہ دیا، دھوپ کیا چیز ہے، بس انہوں نے کہا یہی کافی ہے، اسی وقت کر دیا. تو دونوں جذبوں میں فرق ہے. صحابہ کرام وہ ہیں کہ حضور کے حکم کی تعمیل میں اپنی انا اور غرض نہیں، سب کچھ مصطفیٰ کی محبت میں ہے. محبت کے اندر اس بات کو قبول کرنا. اور آپ دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کی زندگی مبارکہ کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، واضح طور پر نظر آتی ہیں. آپ ایک دفعہ وضو فرما رہے ہیں، اس یہاں میں روایت موجود ہے، آپ وضو فرما رہے ہیں اور وضو فرمانے کے بعد نماز عصر کے بعد آپ وضو سے فارغ ہوئے، اور جیسی وضو ختم کیا تو آپ نے مسکرایا. تو آپ کے غلام نے پوچھا آپ نے مسکرایا کیوں؟ کہ ایک دفعہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا تھا اور حضور نے مسکرایا تھا. تو آپ دیکھیے، ایک تو ہے احکام کو فالو کرنا، ایک ہے عقائد کو فالو کرنا. ایک وہ چیزیں جو احکام اور عقائد کے مقابلے میں وہ درجہ نہیں رکھتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ کے وہ تقاضے جو شریعت کا درجہ نہ رکھے، ایک طبیعت سے متعلق چیز ہو. صحابہ کرام نے شریعت تو لی نہیں لیکن طبیعت مبارکہ میں، اور ایک ایسی چیز جو واقعتاً ہو جائے اور چیز سرزد ہو جائے، اس میں کوئی ارادہ بھی نہ ہو، تو اس چیز کو بھی اپنے پر تاری کیا. جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ جا رہے ہیں اپنی اونٹنی پر، اور حالانکہ راستہ بالکل واضح ہے، وہ اپنی اونٹنی کو لے کے بالکل کانٹوں کی وادی کے اندر، اور جو کانٹوں کی جو درخت تھا، یعنی جو درخت کے اوپر سوکھی جگہیں یا لکڑیاں تھیں جو سوکھ چکی تھی، خود سے زبردستی اس میں اپنا امامہ ڈالا اور کھینچا تو امامہ کھل گیا. تو غلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تو آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں، یہاں سے کیوں گیا؟ اور خود زبردستی اپنی پگڑی اس میں آپ نے ڈالی اور پھر اس میں الجھا کر آپ نے کھلوائی. تو کہا بات دراصل یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ یہاں سے گزر رہے تھے اور ان جھاڑیوں نے آقا کے امامے کا بوسہ لیا تھا اور اس کی پیچھے کھل گئی تھی، تو میں نے کہا آج وہ میں بھی کروں گا. تو آپ دیکھیں اس کا فرائض سے کیا تعلق، اس کا ایمان سے کیا تعلق، اس کا دیگر چیزوں کے سے کیا تعلق. ایک ایسی چیز ہے جو غیر ارادی طور پر سرزد ہو جائے، صحابہ اکرام اس کو بھی اپناتے ہیں اس طرح جیسے ایمان کو اپنایا جاتا ہے. سیدنا عثمان غنی کی اتباع کا حال یہ ہے میرے دوستو. ایک دفعہ آپ نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی اور بھونا ہوا گوشت بکرے کا منگوایا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دستی پسند تھی، وہ منگوائی. اور منگوانے کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، اور منگوانے کے بعد پھر وہ دستی کا جو گوشت بھنا ہوا تھا اس کو آپ نے تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد آپ نے کلی کی اور نماز پڑھائی، کلی کی اور نماز پڑھائی. اس لیے کہ حضور نے ایک دفعہ یہ کیا تھا. اور ایک بات یہاں سے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے یا بھونے ہوئے گوشت کو، تو آپ نے حضور کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ حضور نے وضو نہیں کیا ہے. تو اس چیز کو لوگوں کو تبلیغ کے طور پر رائج کرنے کے لیے نماز کے بعد آپ نے بکرے کی دستی جو بھنی ہوئی تھی اس کو منگائی اور اس کو آپ نے تناول فرمایا, اور تناول فرمانے کے بعد آپ نے کلی کر کے پھر نماز پڑھائی. تو یہ یعنی ایثار کی وہ چیزیں آپ کی ذات مبارکہ کے اندر ہمیں جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر کثرت کے ساتھ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی اتفاقی چیز بھی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو آپ نے اس کو بھی کر کے دکھا. اور محبت میں اور صلابت کے اندر اتنے بے نظیر ہیں کہ آپ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے, شاہ صاحب نے بھی لکھا کہ آپ نے جملے فرمائے تھے کہ ولا مسست یدی علی فرجی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا یہ میرا ہاتھ ایسا ہاتھ ہے کہ جس دن میں نے اس سے حضور سے مصافحہ کیا نا, حضور سے مصافحہ کیا, کہتے پھر یہ ہاتھ میں نے کبھی شرمگاہ پر نہیں لگایا, نہ کسی ایسی گندی جگہ پر لگایا جہاں لگانے سے کراہیت آ جائے, کیونکہ اب یہ ہاتھ میرا نہیں, یہ مصطفیٰ کا تبرک بن چکا ہے. مجھے بتائیے جن کی طبیعتوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر رچ بس گئی ہو, رچ بس گئی ہو, وہ اہل بیت کے حقوق کو کیسے پامال کر سکتے ہیں, وہ گناہ کی طرف کیسے راغب ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں یہاں پر آپ کو اس حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ہے وہ حیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہر صحابی کو, بڑی توجہ سے سنیے یہ چند باتیں ہیں, ہر صحابی کو ایک وصف ملا ہے, اور حیا کا وصف جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی کو ملا ہے. اور حیا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کی طبیعت میں ودیت کر دی گئی ہے, اور وہ چیز ہے جو خیر کو بھارتی ہے, جو خیر کو بھارتی ہے. انسان کے لیے خیر کے کام جتنے آئیں اس کے پیچھے خیر کو ابھارنے والی, انسان کو نیکی اور ہدایت کی طرف لانے والی جو پیچھے تحریک ہے وہ حیا ہوتی ہے. اور یہ ماہرین نفسیات اور اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے ماہرین نے لکھا ہے کہ جس قدر حیا زیادہ ہوگی اس قدر پختہ ہدایت اس کے اندر ہوگی. کیونکہ دو چیزیں ہیں, خیر اور شر. خیر کو ابھارنے والی چیز حیا, اور شر کو ابھارنے والی چیز بے حیائی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً ایسے حیا والے ہیں, ایسے حیا والے ہیں کہ آپ اسلام ہی قبول کرتے اور ارادت میں پختہ ہوتے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اخلاق حسنہ کے اس خشت اول اور اس کے کامل بیج سے آپ کو نوازا تھا کہ جو ہر خیر اور افعال حسنہ اور اخلاق حسنہ کا جو شجر ہے اس کی بنیاد ہے, اور وہ حیا. اور یہاں پر جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسا خیر اور شر, یہ دو پوشیدہ چیزیں, خیر اور شر. خیر اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے اور شر اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں خیر اور شر یہ پوشیدہ صفتیں ہیں, یہ اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے. جس میں حیا ہوگی آپ کہیں گے اس کے پاس خیر ہے, اور جس میں بے حیائی ہوگی آپ کہیں گے اس میں شر ہے. اور حضور علیہ السلام نے خود فرمایا ابن آدم اذا لم تستحی فسنا ما شیتا, فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی کرے, اب اس کا کیا لحاظ کہ وہ یہ نہیں کرے گا یہ نہیں کرے گا وہ کرے گا. کہا بندہ معاذ اللہ اگر بے حیا ہو جائے تو پھر اس وہ پھر گناہ کی معاذ اللہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا, اور اگر حیا جتنی پختہ ہوگی وہ خدا کو اتنا فرما بردار ہوگا. اب تھوڑا سا آگے لے کر چلیں, اس کے بارے میں ہمارے صوفیہ نے بات کی ہے. فرما حیا کی تین قسمیں بنتی, اللہ سے حیا, نفس سے حیا, اور بندوں سے حیا. اللہ سے حیا اور نفس سے حیا اور بندوں سے حیا. تو رب سے حیا کیا ہے؟ خوف خدا. کیونکہ اللہ سے ڈرنا یہ ساری خوبیوں کا سرچشمہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ, ساری حکمت ساری دانائی کی اصل جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے. کیا بتائیے؟ سارے دانائی کی جڑ جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے اور اللہ کا خوف ہے. تو یہ اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین جل مجدہ سے حیا کرتا ہے تو اس سے ظاہر کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے, اور اللہ سے ڈرتا وہ نہیں جو بے حیا ہوتا ہے. سیدنا عثمان غنی کے بارے میں تو یہ آیا ہے کہ اگر آپ غسل خانے میں اگر غسل بھی فرماتے تو, کیونکہ باندی اور غلام سے تو پردے کے احکام, وہ اپنا مشاہدہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ تہبند باندھ کر اس طرح غسل کرتے کہ کمر آپ کی جھکی ہوتی, یعنی کمر جو ہے یعنی کہ سیدھا کھڑے ہو جائیں تو پورا ستر بازی ہو, اس کی بھی اجازت ہے اگر بندہ بند جگہ پر نہ رہا ہو. لیکن آپ کے اندر حیا اتنی ہے کہ آپ غسل کرتے ہیں بیٹھ کر اور جھک کر, نہیں سمجھے آپ.
بیٹھ کر اور جھک کر یعنی پشت کو آپ جھکا کر کرتے ہیں، یہ آپ کے اندر حیا ہے. اور ایک لشکر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب مرحمت فرما رہے ہیں. سیدنا عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجمع میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ چند نظائر میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد یہ دلیل آگے آ رہی ہے. تو ایک تیز ہوا چلی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مشاہدہ فرما رہے ہیں صفوف کا، تیز ہوا چلی، سرکار نے سر جھکا لیا اور اس کی وجہ بتائی. حضور نے تم نے دیکھا میں نے سر کیوں جھکایا؟ کہا کیوں؟ کہ جب تیز ہوا چلی نا تو عثمان کے گریبان سے کپڑا ہٹا. اب مرد کا سینہ جو ہے وہ ستر عورت تو نہیں ہے، ستر عورت تو نہیں، ٹھیک ہے. تو جب ہوا چلی تو سیدنا عثمان غنی کے گریبان سے کپڑا ہٹا، سینہ ظاہر ہوا، سرکار نے سر جھکا لیا. فرمایا میں اس سے حیا کیسا نہ کروں، جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو فرشتوں نے سر جھکایا تھا کہ اگر عثمان کو یہ پتا چل جائے کہ اس کے سینے پر کسی کی نظر پڑی ہے تو یہ بھی اس کو گوارا نہیں ہے. تو آپ ان کی نیکیوں کا ثمر آپ دیکھیں، جو شخصیت اتنی حیا والی ہو تو اس کی عبادت میں اخلاص کتنا ہوگا، اس کی نیکی میں پختگی کتنی ہوگی، وہ ریاکاری سے کیسے بچا ہوا ہوگا اور وہ غیبت سے کیسے بچا ہوا ہوگا. کیونکہ آپ غیبت، ریاکاری، تکبر، یہ سب بے حیائی کے کام، یہ سب کیا ہے؟ بے حیائی کے کام ہے. اور حیا اتنی پختہ ہو جائے جو بندہ خود کا اتنا لحاظ کرے ان معاملات کے اندر، تو اس کے اندر یہ اخلاق رذیلہ پیدا نہیں ہوتے. کیونکہ اخلاق حسنہ کی ابتدا اور بنیاد کیا ہے؟ بولیے، حیا. کیا ہے؟ اللہ سے حیا، لوگوں سے حیا، نفس سے حیا. اور آپ دیکھیے کہ اللہ سے حیا، لوگوں سے حیا. اور راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رات کو دعا کرتے تھے یا جس وقت دعا کا مجمع ہوتا تو آپ کو دیکھ کر لوگوں کو ترس آتا تھا، یعنی دعا میں اس قدر آہوزاری اور آنسوؤں سے آپ کی داڑھی کا بھر جانا، تو یہ کیفیت حیا کی دلیل ہے. کیونکہ خوف الہی ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ حیا اپنے رب کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے. لحاظ اگر معاملہ آپ دیکھیں تو فرمایا گیا کہ یہ بڑے سے بڑے معاملات کو درگزر کر دیتے تھے. عرب کا کوئی تاجر آپ کا ہم پلہ نہیں تھا، اللہ نے مال اتنا دیا تھا کہ عرب کا کوئی تاجر آپ کا ہم پلہ نہیں تھا. میں پوچھتا ہوں یہ دین کو بدلتے کیوں؟ یہ کس لیے دین انہوں نے اختیار کیا؟ پیسے کے لیے؟ تو پیسہ تو ان کے پاس بہت تھا. جس وقت دین کے پاس پیسہ نہیں تھا تو ان کے پاس پیسہ تھا. یہاں تک کہ حضور نے جب رفیق اعلیٰ کا سفر کیا اور سفر رفیق اعلیٰ سے کچھ مہینے پہلے جو غزوہ تبوک ہوئی ہے وہ تو جیش اسرہ تھی، اس پورے لشکر کو مال سے بھرنے والی شخصیت عثمان غنی بن نورین ہے. سرکار منبر پر جلوگر ہوئے، باقاعدہ حضور نے چندہ مانگا، سرکار نے چندہ مانگا کہ جناب رومیوں سے جنگ ہے، 2.5 لاکھ سے زیادہ رومی شام اور دمشق میں کھڑے ہیں اور مسلمان نہتے ہیں، گرمی ہے، سخت موسم ہے، لاؤ. تو حضرت ابوبکر صدیق گئے اور سارا گھر اٹھا کر لے آئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ آدھا گھر لے آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں کچھ نہیں تھا، بیوی کے کان میں بالیاں تھیں، کہا دے دے جنت چاہیے. تو سرکار کے ہاتھ میں لا کر جب بالیاں رکھی، سرکار نے فرمایا عبد الرحمن بالی لے آیا؟ یہ تو اپنی بیوی کی زینت لے آیا. کہا حضور بس میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے یہ دے دی ہے. سرکار نے ان بالیوں کو لے کر دعا کی، وہ دعا ایسی رنگ لائی میرے مصطفیٰ کی. عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا، 4 بیویاں تھی، دو بالیاں تھی چھوٹی چھوٹی، گھر میں سونا اتنا نکلا کہ کلہاڑے سے توڑا جاتا تھا. اور سیدنا عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کے منبر پر جلوگر دیکھا تو حیا، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، میں 100 مجاہدین کا مکمل خرچہ، ان کے کجاووں کا، ان کی سواریوں کا خرچہ، جب تک لوٹ کرنا ہے تب کا خرچہ میں پیش کرتا ہوں، تب کا میں پیش کرتا ہوں. سرکار نے دوبارہ ترغیب دلائی تو پھر کھڑے ہوئے. 2 روایتیں، ایک روایت ہے کہ 1000 اونٹ اور ایک روایت ہے کہ جناب 300 اونٹ ماں کجاوے، ماں سواری، کہ خریدا جائے اس کو، اونٹ خریدا جائے، اس پر کجاوا لگایا جائے، اس پر مجاہد کا خرچہ رکھا جائے، مجاہد جب تک لوٹ کرنا ہے تو اس کا خرچہ دیا جائے، اگر وہ شہید ہو گیا بعد کے معاملات کے لیے بھی آپ نے تیاری کی ہے. جب یہ 1000 اونٹ کی روایت ہے، سرکار منبر سے نیچے اتر کر آئے اور رب کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو. آپ اندازہ لگائیے ایسے مخلص صحابی کے خلاف بات، یہ یہودیانہ فکر نہیں ہے؟ کیونکہ ایسے مخلص صحابی کی سیرت کو ہلانے کی کوشش کرنا یہ اسلام کے دروازے کو ہلانا ہے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے گھر تشریف لائے تو دروازے سے آواز دی حضور تشریف رکھتے ہیں, تو ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہا کہ نہیں حضور مسجد میں ہیں. تو کہا اس وقت مسجد حضور تشریف لے گئے ہیں, کوئی قافلہ آیا ہے؟ کہ نہیں, تین دن سے اہل بیت کے گھر میں کچھ نہیں ہے, تین دن سے اہل بیت کے گھر میں کچھ نہیں ہے, اور سرکار اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرنے گئے ہیں. یہ دروازے پر سنا تو آپ کی آواز بھرا گئی اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہا ام المومنین ہمیں تو آپ کہتی, ہمارے بچے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ مقدسہ کے اندر خوراک کی کوئی شے نہیں. غلاموں کو بلایا, بکرے ذبح کروائے اور ایک بڑی تعداد میں کھانا اور کھجور اور دیگر اناج لے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ کے سامنے اور بنا ہوا کھانا گھر میں پیش کیا. سرکار جب لوٹ کر آئے, حضرت شاہ صاحب نقل کرتے ہیں, سرکار نے جب کھانا دیکھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ کہ عثمان آئے تھے, میں نے ان سے یہ کہا, وہ روتے ہوئے لوٹ کر گئے. حضرت سیدہ کہتی ہیں کہ سرکار بیٹھے تو اپنا امامہ مبارک سرکار نے اپنے شریر مقدس پر رکھا تھا, لیکن جب ساری باتیں سیدہ عائشہ نے عثمان غنی کے بارے میں بتائی تو نہ پاؤں میں نالین تھی نہ سر مقدس پر امامہ تھا. حضور اسی حالت میں مسجد میں تشریف لے گئے اور رب کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمایا, مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا, اخلاص سے راضی ہو گیا ہوں. آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو, ایسا اخلاص حضور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ النا کا ہے, اور کیوں نہ ہو, آپ ہیں آخر بنو عدنان کے, حضور کے خاندان کے ہیں آپ. جس طرح کہ میں نے کل عرض کیا آپ کے سامنے, اور اس بات کو میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ پھر کہ سرکار کے جو آٹھویں پشت کے دادا ہیں حضرت کعب سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ایک صاحبزاد مرہ, میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے, اہل بیت کا نام لے کر جو صحابہ پر حملہ کیا جاتا ہے ان سے کہیے یہ سب بنو عدنان ہیں, سب اہل بیت ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں. سرکار کے جد اعلی آٹھویں پشت کے دادا حضور سیدنا کعب کے ایک بیٹے مرہ, ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں, عدی ان سے فاروق اعظم تشریف لائے ہیں, تین ان سے صدیق اکبر آئے ہیں, اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دادا حضرت عبد مناف, ان کے ایک بیٹے ہاشم ہیں اور ایک کا لقب مشہور ہے عبد الشمس. عبد الشمس جو ہے یہ لقب مشہور ہے ان کا, اور ان سے حضرت عثمان غنی ذوالنورین آئے ہیں, اور ہاشم جو ہیں ان سے سرکار تشریف لائے ہیں. اور آپ, میں جس طرح کے عرض کر رہا تھا کل جب بارش کے اختتام کے جملے میں نے عرض کیا تھا, اسی کا تسلسل بنے گا, حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی سرکار سے اس قدر قربت رکھتے ہیں, حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا قربت رکھتے ہیں کہ آپ توجہ فرمائیے, آپ کی والدہ ماجدہ عروہ, کیا نام ہے بولیے؟ عروہ. اور آپ کے نانا ہے قریظ, آپ کے نانا ہے, اور میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی والدہ مومنہ ہیں, یہ اسلام لائی ہیں. سیدہ عروہ, سن رہے میری بات آپ, سیدہ عروہ ایمان لائی ہیں, اور ان کا انتقال اور وصال جو ہے یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے ایام خلافت میں ہوا ہے, دور خلافت کے اندر ہوا. ایک یہ بیٹی ہے قریظ کی, کس کی بولیے؟ قریظ کی بیٹی ہے, اور ان کے نانا کا نام ہے قریظ. قریظ کی شادی ہوئی ہے ام حکیم البیدا سے, قریظ نامی شخص کی شادی ہو رہی ہے ام حکیم البیدا سے, ان سے پیدا ہوئی عروہ, اور وہ عروہ کون ہے؟ عثمان غنی ذوالنورین کی والدہ ہے. اب اس کو ذرا قریب لے جا کر دیکھیے آپ, میں اس کو اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ رشتہ آپ کو قریب سمجھ میں آئے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام ہے عفان, ٹھیک ہے, اور آپ کی والدہ کا نام ہے عروہ, ٹھیک ہے, اور عروہ کے جو والد ہیں ان کا نام ہے قریظ, اور عروہ کی جو والدہ کا نام ہے ان کا نام ام حکیم البیضا, یعنی حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی نانی, اور یہ حضرت سیدنا عبد المطلب کی سگی بیٹی ہے. بولیے سبحان اللہ, اور زور سے بولیے سبحان اللہ, ہاشمیوں کی محبت میں بولیے سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا عبد المطلب کی سگی بیٹی, سیدنا عبد المطلب کی سگی بیٹی, اور جب یہ حضرت عبد المطلب کی سگی بیٹی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور ان کو ایک شرف اور یہ بھی حاصل ہے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سرکار کے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی نانی ام حکیم البیضا جو حضور کی پھوپھی ہیں، ان کے لیے شرف ایک یہ بھی ہے کہ آپ عبد المطلب کی بیٹی ہیں، سرکار کی پھوپھی ہیں، اور ایک بڑا شرف یہ ہے کہ سرکار کے والد گرامی سیدنا عبداللہ جب سیدنا عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے تو جس حمل میں سرکار کے والد تھے اسی حمل میں عثمان غنی کی نانی بھی تھی، یعنی جڑواں ہے جڑواں، بولی سبحان اللہ. یہ نسبتیں بھی تو بیان کی جائیں نا کہ یہ آپ چاروں صحابہ کو اگر آپ دیکھیں، جس طرح کہ حدیث پاک میں بھی آیا اور مسلم شریف کے اندر باب موجود ہے کہ الناس تبع من قریش، کہ قریش کے تابع اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو کیا ہوا ہے، جس پر میرے امام کا رسالہ ہے دوام العیش، وہ انشاءاللہ میں کل ذکر کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اسلامی ریاست قائم ہو تو اسلامی ریاست میں ایرا غیرا نتو خیرا پہاڑوں سے گھسیٹا ہوا کسی گدھے کو لانے کی ضرورت نہیں، نہ وہ آ سکتا ہے نہ بن سکتا ہے. امیر المومنین اسلامی سرحدوں پر جو بنے گا وہ حضور کے خاندان سے ہوگا. آپ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں تو حضور کے خاندان سے، فاروق اعظم کو دیکھیں کن سے ہیں، بولو زور سے. آج تک خاندان کو ایک جہت سے دیکھا، پورے جہت سے دیکھیں آپ. صدیق اکبر کون ہے؟ حضور کے خاندان سے. فاروق اعظم کون ہے؟ حضور کے خاندان سے. عثمان غنی النورین کون ہے؟ حضور کے، اور مولا تو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اب اس رشتے سے کیا ثابت ہوا، آپ دیکھیں کتنا قریبی رشتہ آ رہا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان غنی کا خاندانی رشتہ کتنا قریب ہے، یعنی سرکار علی الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کیا ہوئے؟ سرکار آپ کے رشتے میں مامو لگے، حضرت علی رشتے میں آپ کے مامو لگے. سیدہ صفیہ جو حضرت سید الشہداء کی سگی بہن ہیں وہ آپ کی نانی لگی، کیونکہ دونوں بہنیں ہوں گی نا، ام حکیم البیضا وہ بھی عبد المطلب کی بیٹی ہیں، اور سیدہ صفیہ وہ بھی عبد المطلب کی بیٹی ہیں، سید الشہداء وہ بھی عبد المطلب کے بیٹے ہیں، جناب ابو طالب وہ بھی عبد المطلب کے بیٹے ہیں، سرکار کے والد وہ بھی عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو اب نانی کے رشتے سے آپ دیکھیے کہ بنو ہاشم کے خاندان کے اندر کتنی جہتوں سے سیدنا عثمان غنی النورین کے رشتے جڑ رہے ہیں. تو سیدنا علی آپ کے ماموں ہیں، سیدنا علی بولی آپ کے ماموں ہیں، سرکار بھی رشتے میں آپ کے ماموں لگتے ہیں، بولیے سبحان اللہ. اب آپ توجہ فرمائیے، یہاں پر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے یہ آپ نے خاص درجہ حضرت عثمان غنی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کی تحریک پر مسلمان ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق کی تحریک پر آپ مسلمان ہوئے، اور مزید اس پہ جو آپ کو درجہ اور جو مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، یہ پورا خاندان. اب سید عثمان غنی کو گالی دینا معاذ اللہ یہ سید الشہداء کی طرف جائے گی. مجلسی میں جو اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر بکواس لکھی ہے وہ دراصل دشمنی اہل بیت کا تھا، اس لیے کہ عثمان غنی پر تبرہ کرنا اور ان کے نسب کے بارے میں بات کرنا تو یہ گالی وہاں پر نہیں، یہ گالی حضرت سیدنا علی کی طرف جائے گی معاذ اللہ. یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے بکواس میں وہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی النورین وہ مقدس ہستی ہیں جن کے احترام سے سارے خاندان کا احترام ہوتا ہے، اور جن سے بغض رکھنے والا اہل بیت کا کبھی فرمان بردار اور عاشق. اور میں یہاں پر ایک جملہ آپ کو مزید بتانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ رکھیے. اور آپ ماشاءاللہ گھر گرستی والے ہیں، آپ مختلف خاندانوں کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں ہیں، جوڑ اور تعلق ہے، اس پر میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ تیسرا بندہ آپ کے کسی بھی خاندان پر یہ تبصرہ کر سکتا ہے، توجہ رکھیے گا، کہ جب آپ کے گھر کی بیٹی کسی خاندان میں دی گئی ایک بات، اور کسی کے گھر کی بیٹی آپ کے خاندان میں لائی گئی، یعنی آپ کے خاندان نے ایک خاندان جس سے آپ کا خاندانی تعلق نہیں لیکن اگر آپ نے رشتہ داری کر لی تو تیسرا بندہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی ان دونوں میں بڑے پختہ تعلقات ہیں. کوئی کہتا ہے ان میں تعلقات ہی نہیں ہے، کہا تیرا خود دماغ خراب ہو گیا، یہ تعلقات نہیں تو رشتہ داریاں کیوں ہوئی ہے؟ تو لہذا دو خاندانوں میں رشتہ داری کا ہو جانا یہ گہرے مراسم، قلبی ارادت اور ذہنی تعلق اور ذہنی
اور فکری ہم آہنگی کا سب سے پختہ تعلق ہے. یہ
ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے. بیٹی کسی کو دینا، کسی کے گھرانے بیٹی دینا، بیٹی خود غیرت ہے، لیکن جب دیا جائے تو اس گھر کی قدر و منزلت قلب کے اندر ہے، اس لڑکے کی پارسائی اور شداری قلبوں کے اندر ہے. یا آپ اس کے گھر کی بیٹی اپنے گھر کی بہو بنا کر لا رہے ہیں، تو یا آپ کے خاندان، آپ کے گھر کی عزت، آپ کی نسل آگے چلے گی. تو یہ جب رشتہ داریاں ہوتی ہیں، سن رہے میری بات آپ، جب رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ نسبی تعلق کے بعد مشاہرت سے بڑا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے. یہ مشاہرت کے رشتے ہیں نا، کہ جب تعلق ہو جاتے ہیں، مشاہرت کے رشتے ہیں، جب تعلق ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جس سے بات کلی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا جھگڑا نہیں ہے. میں نے تقریر کی تو نیٹ پر کئی لوگوں کو لگی، بڑا انہوں نے شور مچایا، بنو امیہ نے تو یہ کر دیا، بنو امیہ نے وہ کر دیا. میں نے کہا شادیاں ہوں گی تو تمہارا منہ تو ایسی کالا ہو گیا. میں نے کہا الاسلام یہدی ما قبلہ. جب ہم پھر سنیے یہاں پر ایک بات، بنو امیہ بھی رسول اللہ کا خاندان ہے، بنو ہاشم بھی رسول اللہ کا خاندان ہے، کیونکہ اوپر جا کر یہ سب ایک ہی باپ کی اولاد بنتے ہیں. یہ سب عدنانی ہیں. عدنانی سے مراد کیا ہے؟ سرکار نے اپنی زبان پاک سے اپنی 21 پشتیں بیان کی ہیں، اور 21 پشتیں جو قطعی مسلم ہیں، اور سرکار کے 21ویں دادا کون ہیں؟ حضرت عدنان. کل انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا، میں مزید کھولوں گا اس مسئلے کو کہ عرب کس طرح ہوا، کیونکہ جب مولا کا ذکر کریں گے تو مولا کا ذکر بھی تو نسب سے ہی کریں گے نا. آج آپ نے دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم سنیوں کے وہاں اعتدال ہے، میں نے صدیق اکبر کا ذکر نسب سے شروع کیا تھا، فاروق اعظم کا ذکر نسب سے شروع کیا تھا، عثمان غنی کا بھی نسب سے، تینوں سے کوئی بات نہیں ملتی. کل مولا علی بھی اسی رشتے سے، لیکن ایسی تقریر آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اس لیے کہ جب ہم کسی کا ادب کرتے ہیں تو جہاں تک فضیلت اور ایمان کا نور جاتا ہے ہم وہاں ادب کرتے رہتے ہیں. اب آپ غور کیجئے اس پر میرے دوستو، خاص توجہ کے ساتھ. بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں بنو ہاشم کی، بنو ہاشم کی، اور بنو ہاشم کی رشتہ داریاں ہیں بنو امیہ کے ساتھ. ورنہ میں تو صرف سیدنا امیر معاویہ، ابو سفیان اور بنو امیہ کرتا رہتا تو وہ جل کر راگ ہو رہا ہوتا. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے تو سبحان اللہ بولیے نا. اور سید ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، ہاشمی ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، اور میں دلیل سے یہ بات ثابت کروں گا کہ تاریخ اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہاشمیوں کے دل میں بنو میاں کے لیے کچھ نہیں تھا، اور بنو میاں کے دل میں ہاشمیوں کے لیے کچھ نہیں تھا. اور جہاں پر گندگی آئی تو وہ عثمان نہیں رہا، پھر وہ یزید تھا. جہاں ہاشمیوں کے لیے گندگی آئی تو پھر وہ یزید بنا، اور جہاں دل صاف تھے تو وہ ذنورین رہے. بولیے سبحان اللہ. خاندانوں میں تو اعلیٰ خاندان بنو ہاشم ہے، ہاشمیوں کی طرح کوئی خاندان نہیں، ہاشمیوں ہی کا تو نور سارے خاندان میں پھیلا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں، چاہے بنو میاں ہو، یہ بنو عدی ہو، یہ بنو تیم، یہ سارا حضور کا خاندان ہی تو ہے نا، سارے اجداد سے، چچزاد سارے سب چلے آ رہے ہیں، اور سند اوپر ایک جگہ جا کر جڑ رہی ہے. ایک بات سنیے میرے دوستو، جب ہم بنو میاں کی بات کریں، اور ایک لطیفہ میں آپ کو سناؤں یہاں پر محبت کا، آگے کی گفتگو کو آپ سماعت فرمائیے. ایک لطیفے کے طور پر جو میں بات کر رہا تھا، علمی لطیفہ، میں ٹی وی پر ایک پروگرام کر رہا تھا امام حسن کا، امام حسن کا ایک پروگرام کر رہا تھا، تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک جملہ امام حسن پر نہیں بولا. غزیر خم میں حضرت مولا علی کے لیے حضور نے من کنتو مولا فرما. کون مسلمان انکار کر رہا ہے؟ یہ حضرت علی پہ تھوڑی پروگرام ہو رہا ہے، امام حسن کو ہو رہا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کربلا میں حضرت حسین نے یہ شجاعت دکھائی، الحمدللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اس سچ پر. ریڈیو پروگرام امام حسین پر نہیں ہو رہا، امام حسن پر ہو رہا ہے. توجہ ہے؟ امام حسن پر ہو رہا ہے. تو گفتگو کے دوران جان بوجھ کر اس شخص نے ایک بات کی، وہ کلپ نیٹ پہ بھی موجود ہے، لیکن میں صرف تقریر کا جو رخ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے یہ ایک بات کی کہ جس وقت غدیر خم پر، انشاءاللہ قد غدیر خم کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے ہم انشاءاللہ، اور خود یہ خود پریشان ہے مولا کیا ہے. میں آج تبریسی کی کتاب دیکھ رہا تھا، اہل احتجاج، وہ کہتا ہے کہ یہ مولا صراحتن نہیں ہے، اشارتن و تعریزن ہے. میں نے کہا تعریزن سے تو قطعی مسئلہ نہیں ثابت ہوتا. کہا یہ تعریزن ہے اور کنایا ہے، مولا کنایا ہے اولا سے. تو میں نے کہا تم نے تو قطعی عقیدہ رکھا ہے اس پر، اور تبریسی سب سے بڑا جو ان کو نظریہ سکھاتا ہے. اب توجہ رکھیں یہاں پر آپ،
تو اس نے ایک جملہ کہا کہ غدیر خم کے مقام پر حج سے لوٹتے وقت سرکار دو عالم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں من کن تو مولا پڑا. اس کا جواب میں نے حدیث کرتا سے نہ فاروق اعظم میں دے دیا. اس وقت اس نے ایک جملہ کہا اپنے زوم میں, اس نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے نا اس وقت چپکلیوں کی طرح بھاگ رہے تھے. اس نے بات کی. میں نے کہا دیکھیے جناب امام حسن کی شان پہ قربان جائیے. میں نے کہا امام حسن جب پیدا ہوئے ہیں تو رسول اللہ نے گود میں بٹھایا ان کو. میں نے کہا گود میں بٹھا کر سب سے پہلے حضور نے کسی کو سید کہا تو حسن کو کہا, اور اس سیادت کا نتیجہ بتا کر کہا, فرمایا ابنی ہذا سید, میرا بیٹا یہ سید ہے. کیسے سید ہے؟ تو کہا نتیجہ بتایا, اور نتیجہ یہ بتایا کہ لعل اللہ ان یصلح بین الفیتین عظیمتین من المسلمین. میں نے کہا جناب اینکر صاحب دیکھیے سید عالم نے اپنی اولاد میں سب سے پہلا سید جسے کہا وہ حسن کو کہا, اور اس لیے کہا کہ یہ دو مسلمان گروہ میں صلح کروائے گا. اور اینکر صاحب آپ کو پتا ہے حسن نے صلح کس سے کروائی؟ کہا جی شاہ صاحب کس سے؟ میں نے کہا سیدنا امیر معاویہ سے. یہ تفخر کے لیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, یہ تحریش سے نعمت کے لیے. کبھی سخت بولنا حسن اخلاق ہے اور کبھی نرم بولنا حسن اخلاق. میں آپ کے سامنے بھونڈی بھونڈی باتیں کروں تو لائٹیں مجھے بدوا دے رہی ہوں گی کہ کچھ سمجھے نہیں انہوں نے, آپ نے اپنی دگری کر لی. یہ بچوں کی شب و شام کی محنتیں جو ہیں, یہ دور دور سے آپ آ رہے ہیں. میں بات کروں بنو میاں کہ آپ کہیں گے یار سب صحیح تھا, یہ بنو میاں کون تھے؟ ساری تقریر بنو میاں کے چکر میں چلے گئی. بنو ہاشم کون تھے؟ تو میں تو آپ کو چاہے 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 میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جائے میرے لیے مشکل نہیں, لیکن جتنا ٹائم آپ نے دیا ہے موضوع کی ایک ایک کڑی کو آسان 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 کر کے میں بتاؤں گا. مرید کرنے کے لیے نہیں, خدا کو راضی کرنے کے لیے اور اپنا اور آپ کا ایمان بچانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ تو یہ مزاج بنتا کب ہے؟ جب ضرورت ہے. میں تو ابھی شوکت بھائی کو کہہ رہا ہوں, میں نے کہا تیاری کیا کر کر آتے ہیں, بولنا کیا پڑتا. یہاں پورا دن نصوص کو تلاش کر کر کے یہاں پر لا کر رکھتے ہیں, اور یہاں جب تک یہ نہ آئے. وہ ہمارے حجت الاسلام کو کسی نے جب انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا اس کی ترکیب یہ 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 یہ, تو چار پرچی آئے کہ شاہ جی سواد ہی نہیں آتا ہے. انہوں نے کہا لوگوں نے سبحان اللہ, ہم نے کہا چلو سواد آ گیا تم کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو آپ لیں, اگر ہم برے ٹھہرے اور آپ کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا تو ہمارا کام ہو گیا ہے. ہم اپنے آپ کو منوانے نہیں آئیں گے. جتنے دور سے آپ آئے ہیں محبت میں پیار میں, تو ان کی محبت میرے دل میں بھی اور آپ کے دل میں بھی اپنی جان اور عزت اور ماں باپ سے زیادہ راسخ ہو جائے. یہ مقصد ہے. خلاف بولنا ہماری کوئی عادت نہیں ہے, لیکن خلاف بولنا جب مذہب واجب کر دے, عقیدہ واضح کر دے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کی, سرکار نے خود تلواریں اٹھائی ہیں. کبھی سخت بولنا, کبھی سخت بولنا ایمان ہے, کبھی نرمی بولنا ایمان ہے. اب سنیے, آپ بنو امیہ کی شادیاں بنو ہاشم میں ہوئی اور بنو ہاشم کی شادیاں, اور میں نے دوستو ابھی آپ کو کہا, میرے نوجوان بچوں آپ خاص طور پر کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, آپ اس عقیدے کو سمجھیں اور غور سے اس کو ذہن میں رکھیں. ان میں جھگڑا نہیں ہے. اگر جھگڑا ہوتا تو پھر رشتہ داریاں کیوں ہوتی؟ سمجھے آپ. اب حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ سے ہیں, اور سیدنا مولا کائنات تو بہت اعلیٰ درجہ ہے. دیکھو میں یہ بات بتا دوں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ہم کریں گے لیکن مولا کے مقابلے پر نہیں مانگیں گے. مولا مولا ہے ہمارا. سیدنا امیر معاویہ کی محبت کے سامنے سر جھکاتے ہیں, نفس صحابیت میں ہم برابر مانتے ہیں, لیکن سیدنا علی کے مرتبے پر وہ نہیں ہے, بلکہ امام حسن کا رتبہ ان سے بڑا ہے, بلکہ میں کہتا ہوں امام حسین رتبے میں حضرت امیر معاویہ سے بڑے ہیں. بولیے سبحان اللہ. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. بولو سبحان اللہ. یہ علماء نے لکھا, علامہ علی قاری نے لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہیں یہ سیدنا امیر معاویہ سے افضل تھے, اور اس پر ملا علی قاری نے اجماع نقل کیا ہے کہ صحابہ کی اولاد میں علی کی اولاد سب سے افضل ہے. بولو سبحان اللہ. تو جب عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ سے افضل ہے, تو پھر امام حسین تو پھر ان سے بھی افضل ہیں. بولو سبحان اللہ. تو تلک رسول فضل نوباد و ملاباد, نفس رسالت میں سارے نبیوں کو مانیں گے اور جن کو فضیلت دی اللہ ان کو ہم مانیں گے.
تو نفس صاحب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک جملہ یہاں پر سنیے آپ، سیدنا امیر معاویہ کا مدب کریں گے، صحابی رسول ہیں، وہ ایک تقریر کی میرے پاس کلپ موجود ہے، وہ کہتا سیدنا امیر معاویہ کی تعریف بس یہ کہ وہ صحابی ہے، ان کی فضیلت اور نہیں ہے، تو میں نے کوئی کم فضیلت ہی ہے؟ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، جن سے حسن جن سے صلح کر رہے ہیں، جو کاتب وحی ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ ہماری ماں سرکار کی دلہن ہے، بولو سبحان اللہ. کہتا دس محرم کو، یہ تقریر کے انداز میں کہتا دس محرم کو، میں نے کہا دس کو بھی کروں گا ذکر تاکہ تیرے اندر تیرے کو کھینچوں اور تیرے کو ایکسپوز کروں، دس کو بھی امیر معاویہ کا ذکر ہوگا، لیکن شان مولا ہی کی ہوگی کہ دس کو، کہتے ہیں دس محرم کو امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو جملہ بولا کہ جوتے مار کر مسجد سے نکالے، جوتے مار کر مسجد سے نکالے. تو سنیے میرے دوست، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، میری پوری تقریر اس پر، سیدنا امیر معاویہ کی صحابیت کی بھی ہم قائل ہیں، فضیلت کی بھی ہم قائل ہیں، منزلت کے بھی ہم قائل ہیں. دس کو ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت کی شان کو بڑھانے کے لیے، امام حسن کو تحفظ اور ان کا مقام ظاہر کرنے کے لیے. حضرت امیر معاویہ کا ذکر یزید کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا، جیسے کنان کے ساتھ نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں رکھتا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کنان کافر تھا، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے. یزید پلید تھا، لانتی تھا، جہنمی تھا، شرابی تھا، وقت کا غلیظ تھا. حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ کے پسندیدہ ہیں. کہا جی باپ ایسا تھا، تو میں نے کہا کنان کو کافر دیکھ کر کے نوح علیہ السلام پر بھی اعتراض کرو گے؟ نہیں سمجھے آپ. اور یہ ہماری کتاب البدایہ میں نیام موجود ہے، حضرت امیر معاویہ نے آخری وقت یہ کہا تھا یزید کو کہ یہ کرنا، وہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کیسے خلیفہ بناؤ، وہ بات کی بات ہے. لیکن یہاں پر میں بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ میں سے ہیں، تعریف ان کی کریں گے لیکن مولا کے برابر نہیں سمجھیں گے ان کو. بولو سبحان اللہ. اب میرا پھر جملہ سنیے، مولا کے برابر نہیں سمجھیں گے، اس سے اہانت مراد نہیں لینا، پھر یہ خطرہ ہے. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نبیوں پر ایمان لائیں گے لیکن کسی کو مصطفیٰ کے برابر نہیں سمجھیں گے، تو اس سے حضرت ابراہیم کا بغض دل میں آتا ہے، حضرت موسیٰ کا بغض دل میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ کا بغض دل میں آتا ہے. بس اسی بات پر آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ کی تعریف تو کریں گے لیکن مولا کے برابر نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ جس کو اللہ نے عزتیں دی ہے، جیسے درجے مصطفیٰ نے بانٹے ہیں، ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی. میرے جملوں کو یہ نہ لے جائے، وہ تو پوری تقریر وہ کر چکا، بولے چلو یہ بھی آج پکڑ میں آ گیا ہے. میں نے کہا نہ 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 نہ، یہ گٹی میں آئی ہے چیزیں، یہ گھیرنے کے لیے نہیں آئی ہیں. الحمدللہ اپنے باپ سے گٹی میں لی حضرت امیر معاویہ کی محبت، مولا علی کی محبت، اور دونوں کے فرق کو یہ استادوں نے پڑھا کر اس کو نکھارا ہے، تراشا ہے، لیکن بیج میرے باپ نے لگائی ہے الحمدللہ. گرانے نے توجہ رکھیے اس بات کو، یہ سیاسی منشور نہیں ہے، ہماری طبیعت ہے. رات کو 12 بجے بھی اگر نیند سے اٹھا کر پوچھو گے نا، یہی جملہ بولیں گے. اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین سختی سے بچائے، نزا کے وقت بھی اگر کوئی پوچھے گا تو یہی جملہ بولیں گے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ بندے کی طبیعت ہوتی ہے، نظریہ عقیدہ کیا ہوتی ہے، بولیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. تو بنو امیہ کی شادیاں بنو ہاشم میں ہوئی، اور بنو ہاشم کی شادیاں، اور اس کا اقرار حضرت مولا کائنات نے خود کیا، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. لیکن ایک بات سنیے، بنو امیہ اور بنو ہاشم میں محبتیں ہیں، اور یہ جملہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں سختی کے، جو شرارت پھیلاتا ہے، جو شرارت پھیلاتا ہے. ہاں صحابہ اہل بیت کی محبت پھیلائے، وہ ملک کی بھی ضرورت ہے، معاشرت کی بھی ضرورت ہے، اور اس سے بڑی دین کی خدمت کچھ نہیں. بولو سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ نے خود اس بات کو ذکر فرمایا کہ ہماری شادی بنو امیہ میں ہوئی ہے، اور بنو امیہ کا لفظ جب سننے ہم بولے نا، تو بنو امیہ سے ہم یزید کی عزت مراد نہیں لیتے، عثمان غنی کی عزت مراد لیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور ہر اس صحابی کی عزت مراد لیتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا ہے. بولیے سبحان اللہ. وہ میں نے جب تقریر کی گزشتہ سال، تو نیچے انہوں نے بنو امیہ بنو امیہ، میں نے کہا کون یزید؟ میں نے کہا تم نے اس کو ہیرو بنایا ہے، تم نے ہیرو بنایا، اس لیے دروازے تم نے بند کیے تھے. نہیں سمجھے. اور میں بتاؤں گا، یہ صرف امام حسین کے ساتھ نہیں ہوا. کیوں صحابہ امام حسین کو روک رہے تھے؟ نہیں جاؤ، کیونکہ حضرت علی کے ساتھ پہلے کوفہ والے کر چکے تھے، اسی لیے حضرت امام حسین کو روکا. اور امام حسین کے ساتھ جو ہوا یہی حضرت حسن کے بیٹے زید بن حسن سے ہوا، جن کے ساتھ کے لیے امام اعظم حنیفہ نے اپنی زندگی کی جمع پونجی 10,000 درہم ان کے لشکر کے لیے دی تھی. یہ آگے میں پڑھوں گا. اہل سنت نے کربلا میں بھی حضرت امام کا ساتھ دیا ہے، اور زید بن حسن کا جب مسئلہ آیا اس وقت بھی ساتھ دیا ہے، اور مولا کائنات کے لیے بھی ساتھ دیا ہے. الحمدللہ ہم نہ ہمارے بزرگوں نے خط لکھے اور نہ جناب مولا کو بلایا. الحمدللہ یہ بات تو بالکل تسلسل کے ساتھ ثابت ہے اور واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت امام نسائی ہو یا حضرت سعید بن جبیر ہو یا حضور سیدنا امام نسائی امام اعظم حنیفہ ہو، یہ اہل سنت کے ائمہ احادیث میں آتے ہیں، اور یہ سب صرف اس لیے شہید کیا گئے کہ یہ سب حضرت علی سے محبت کرتے تھے. ہم تاریخ پوری پڑھ سکتے ہیں، درجنوں علماء کے حوالے رکھ سکتے ہیں کہ ان کو صرف اس لیے مارا گیا کہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے. حجاج بہت کمینہ تھا، حجاج بن یوسف. دو شیطانوں کا نام یاد رکھو، ان کا آپریشن بعد میں کروں گا، مروان بن حکم، مروان بن. تو ہمارے کچھ جو کہتے ہیں جی بخاری میں بھی ہے، میں نے کہا شاہ صاحب نے جواب دیا اس پر عقیدہ رکھو. شاہ صاحب سے شیعہ نے کہا کہ مروان بن حکم بخاری میں، فرمایا روایت کا دار و مدار زین العابدین ہے، مروان بن حکم نہیں ہے. بخاری نے تو ایسی ضمناً بات کی ہے، مروان بن حکم ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے قدموں پر نشاور جاؤں، بولو سبحان اللہ، کیا شخصیت ہے سبحان اللہ. حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے فرزند، سراج الہند چراغ ہند، امام اہل سنت. آپ فرماتے ہیں گستاخ اہل بیت پر لعنت ہو، کہتے مروان بن حکم فعلیہ لعنت اللہ. اپنے فتاوے میں لکھا کہ مروان بن حکم پر خدا کی. ایک مروان بن حکم اور ایک ابن زیاد، ابن سعد، شمر، یہ جو لوگ ہیں خاص طور پر ان کو سامنے لانا اور ان کو سمجھنا آپ جو ہے کہ وہ اشد ضروری ہے. اور اسی طرح یزید. ہم جب بنو میاں کہتے ہیں تو ہماری مراد عثمان غنی ہوتے ہیں، اہل بیت کے دشمن نہیں ہوتے. یزید کی تعریف مراد نہیں ہوتی، کلیئر کر رہا ہوں میں اس کو. کہتے کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، بنو میاں کی تعریف کر رہے ہیں. میں نے کہا سید کہہ کر تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ آقا کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں. تو اہل بیت کو تو سچا میں عاشق ہوا، میں سرکار کے داماد کو گالی دوں معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ، ان کو منافق کہوں معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں پورا پورا بنو ہاشم کو مانے. ہم نے کہا پورا ہی مانتے ہیں لیکن ابو لہب کو نہیں مانتے، وہ بنو ہاشم میں سے تھا. نہیں سمجھے آپ کہ پورا ہاشمی بنے. اور میں نے کہا چپ کر، منگل کو تو آیا ہے، ہم ہاشمی ہیں، اور ہاشمیوں میں ہم عزت ان کو دیتے ہیں جس مصطفیٰ کے غلام ہیں. ابو لہب کون تھا؟ حارس کون تھا؟ کون ہے؟ سب یہ ہاشمی تھے، چچا ہیں. لیکن کلمہ آپ پڑھتے ہیں، کیا آپ ان کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں؟ بولیے نہیں کرتے. جس طرح بنو امیہ سے، بنو امیہ سے ابو لہب کو نکال دینا، بنو ہاشم سے ابو لہب کو نکال دینا، یہ بنو ہاشم کی توہین نہیں. اسی طرح بنو امیہ میں یزید کو شمار نہ کرنا اور بنو امیہ کی تعریف کرنا، یہ سیدوں سے غداری نہیں بلکہ سیدوں سے وفاداری ہے. سن رہے میرے جملے آپ؟ تو جب ہم بنو امیہ کی بات کرتے ہیں تو یزید مراد ہو؟ یزید مراد ہو؟ یہ کتابوں کی بات نہیں، تجربے کی بات ہے. یزید مراد ہو؟ اور جب بنو ہاشم کی تعریف کرتے ہیں تو ابو لہب مراد ہو؟ بیلنس آ گیا. اب آئیے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، نہج البلاغہ من کتاب لہو الى معاویہ وہو من محاشن الکتاب، یعنی حضرت علی کا وہ خط جو حضرت امیر معاویہ کو لکھا اور بڑا اعلیٰ خط تھا، اس میں یہ واضح جملے موجود ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ حضرت علی نے یہ جملے کہا، آپ نے شاہ فرمایا فنکحنا وانکحنا فلکفا، اے معاویہ تم میرے پاس آؤ، مجھ سے ملو، تم تو وہ ہے کہ ہم نے تم میں شادیاں کی، تم نے ہم میں شادیاں کی. یہ تو نہج البلاغہ میں موجود ہے، ہم نے بولیے تم میں شادیاں کی. اور وہ عزت دار آدمی جو عزت دار ہوتا ہے وہ شادیاں جہاں ہو وہاں گالیاں نہیں دیتا، ٹھیک ہے. تم سید ہو تو پھر علی والا عقیدہ رکھو، سید ہو تو امام حسن والا عقیدہ رکھو، اور سید ہو تو امام حسین والا عقیدہ رکھو. تم سے بغض صحابہ چھانی رکھتا، وہ سید کیسا ہے جو اپنے خاندان کے لوگوں سے پیار نہ کرے؟ اور جن میں شادیاں ہو جائیں تو پیار ہو جاتا ہے نا. بولیے تو ایک تو یہ بات ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے خود اس بات کو کہا کہ فنکحنا ونکحنا فی الرقفہ، اور برابری کے مقابلے، اے معاویہ سنو، یعنی کف جو ہے وہ برابری کے اعتبار سے ہے، یعنی تمہارا خاندان ہمارے لیے، ہمارا خاندان تمہارے لیے، وہاں سے شادیاں یہاں پر ہوئی اور یہاں سے شادیاں بولیے وہاں پر ہوئی، ایک بات. اور دوسری بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار شہزادیاں مل کر کے کتنی، آخر تک آواز آنی چاہیے، کتنی، اور یہاں پر میری پوری تقریر بناتے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، چار صاحبزادیاں ہیں، ٹھیک ہے. سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب، یہ بطن صدف سیدہ ختیجہ سے ہیں. دوسری ہیں سیدہ رقیہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں نام کن کے پڑھ رہا ہوں، اپنی حاجتوں کی نیت کرو، اپنی حاجتوں کی نیت کرو، کیا تم کو قبول کرانا ہے، کیا رب سے چاہتے ہو، نیت کرو. اور رضی اللہ تعالی عنہا اس نیت سے پڑھنا، جن کا میں نام لے رہا ہوں تو سارے فرشتے یہاں پر آ چکے ہوں گے، اور میں کل پڑھوں گا آپ کے سامنے، ابن ماجہ کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے ہمارے وہاں، کہ حضرات اہل بیت کا نام تو وہ ہے کہ اگر پاگل پہ پڑھ دیا جائے خدا اس کو شفا دیتا ہے. جب غار والے، کہف والے اولیاء کا نام لو تو رحمت مائل و کرم ہوتی ہے، تو اصحاب کہف کا یہ رتبہ ہے تو آل محمد کی شان کیا ہے. لہذا دولت چاہیے، مال چاہیے، عزت چاہیے، بچوں کے رشتے چاہیے، ترقی چاہیے، جو چاہیے نیت کرو. چلو سبحان اللہ، بولے گا سبحان اللہ کر کے نیت کرو، جو چاہیے نیت کرو. اب میں نام لے رہا ہوں سرکار کی شہزادیوں کے، اور جن جن کا نام لوں گا تو نیتوں کو، ان منتوں کو خدا کی بارگاہ سے مقبول بنانے کی کامل نیت کے ساتھ آپ نے کہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار دو عالم کی چار شہزادیاں، سب سے بڑی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابے تمہارا ہی فائدہ ہے، زور سے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو ضرورت نہیں، اللہ نے ان کو انا اتینا کل کوثر کہہ کر تاج بنایا ہے. سیدہ زینب، بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان کی منت مانیے، ایمان، اللہ سے ایمان دیجیے دنیا و آخرت، عمل اپنے بچوں کے لیے اور اہل بیت اور آل رسول پر، یہ جملے کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار کی چار شہزادیاں ہیں، پہلی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے بتایا جہنیت کی، مرو ان کے نام پر اور اس گھرانے کے سامنے میرا بھی گھر ہو جائے اور ان کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور کیا چاہیے، دنیا تو ایسی گزر جاتی ہے. سیدہ زینب. دوسری شہزادی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے صدف سے ہیں، حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری شہزادی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے صدف اقدس بطن مقدسہ سے ہیں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی شہزادی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کے صدف اقدس سے ہیں، سیدہ خیر النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. یہ چار شہزادیاں، چار سرکار کی کتنی، چار یہ شہزادیاں ہیں. سب سے بڑے شہزادی کی ایک بیٹی ہے امامہ، اور وہ سرکار کے داماد ہیں ابو العاص، ابو العاص جو بدر میں آئے تھے اور سیدہ نے ان سے پناہ لی کہ حضور میں ان کو پناہ، فرما بیٹی جس کو تو نے پناہ دیا میں نے اس کو پناہ دی، اور یہ مسلمان ہوئے. ابو العاص کون، یہ سرکار کے داماد ہیں. بولو سبحان اللہ. دیکھو یہ ہوتا ہے عشق. دیکھو ہماری شوکت نے ایک نیت کی تھی رضی اللہ تعالیٰ کہنا، کہتا ہے ابھی آگے جواب اس کا، سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہم نے دن کے روشن کی طرح دیکھا اہل بیت کے نام کی تاثیر. سرکار غوث اعظم کے نام سے جو لوگوں کے چھکے لگتے ہیں نا، تو وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. خواجہ غریب النواز کے نام سے جو لوگ آسمانوں پر پہنچتے ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. اور قربان جائیے حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں، کہ حضرت امیر وہ ذریت طاہرہ اورا تمام امت بر مثال پیران، وہ مرشدان میر پرستند، وہ امور تقویم یارا وابستہ میدانن، وہ فاتحہ و درود. جملہ سنو، آئے ہائے ہائے، ہم شاہ ولی اللہ. میں نے کہا توبہ کرو، آؤ اس پر، یہ تحفہ اسنا شریح ہے، اصول ہے. مولوی سرفراز گکھڑ بھی کہتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز امام اہل سنت ہے، ان کی سند ہم پر حجت ہے، اتمام البرہان کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امیر یعنی حضرت علی و ذریت طاہرہ، اور آپ کی پاکیزہ اولاد، حضرت امیر و ذریت طاہرہ پورا تمام امت برمثال پیران و مرشدان می پرستند، فرما ساری امت ان کو پیر مانتی ہے. وہ امور تکوینیہ را وابستہ میدانن، فرمایا کہ کن کی طاقت اللہ کی عطا سے ان کے ہاتھوں پر مانتی ہے. سنو سنو، کون کھچڑا بنائے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. شربت کا لنگر کون کرے گا؟ ہم مولوی الحمدللہ ہم بھی کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو. اور سنو، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، محبت سے ہاتھ اٹھاؤ. اور اس کی فضیلت دیکھو، شاہ عبد العزیز محدث، اب ہاتھ نیچے کرو. سنو، اس کے پیچھے پہاڑ جیسے دلیل اور سورج سے روشن سچ رکھتے ہیں. بولو سبحان اللہ. شاہ صاحب تحفہ شریف میں لکھتے ہیں، وفاتحہ و درود. آئے ہائے، ایک جملہ بھی نہیں چھوڑا شاہ صاحب، سبحان اللہ. فرماتے وہ فاتحہ و درود، وہ صدقات و منت. بولو نا سبحان اللہ. فاتحہ و درود و صدقات و نیاز و منت، بنا میں عیشا وابستہ میدانند. فرما سنی کون ہے؟ فرما نا نا نا، فاتحہ و درود جو اہل بیت کا فاتحہ دے ان پر درود پڑے، وہ صدقات ان کے ثواب کے لیے صدقہ دے، وہ نظر و منت. آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ. وہ نظر و منت، حسین کے نام کی نظر مانے. بولو سبحان اللہ. حسن کے نام کے علی اصغر کے نام کی منت مانے، اور فرمایا ان کے نام یہ منسوب کرے وہ ہوتا ہے سنی. اب دیکھو، میں نے جھگڑا کوئی نہیں کیا، میں نے آپ کو بتا دیا اصل میں ولی اللہ خاندان کے ماننے والے کون ہیں. اس کا حوالہ امام احمد رضا نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں نے اصل کتاب سے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا. یہ اردو ترجمے میں بھی چھپا ہوا ہے حوالہ، اور میں نے ایک پوسٹ چلائی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹوک علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہو، ان قریب جو ہے رجسٹریشن فارم بھی میں دوں گا آپ کو، اگر آپ چلتے ہیں. اس کا ایک نام ہے رجسٹریشن فارم کا، علم دوستی. اس میں جس تنظیم کے ساتھ ہیں آپ، مرکزی جماعت سنت، جماعت اہل سنت، جمعیت علماء پاکستان، دعوت اسلامی، سنی تحریک، جس کے ساتھ ہیں، سب ہمارے سر کی تاج، ہماری سنی جماعت، ان کے ساتھ رہیے. ایک فارم دیا جائے گا آپ کے سامنے، رجسٹریشن فارم علم دوستی کا، جس کو تحفظ ہے وہ بالکل نہ بھرے کہ یہ کیا کرے گا. میں نے کہا یہ کرنا ہوتا نا پہلے دن سے مرید کر رہا ہوتا یہاں پر. ہاں کراچی میں کوئی 10,000 مرید تو میں نے کھڑے کر دیے ہوتے انشاءاللہ، لیکن میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کر رہے علم دوستی کے لیے. ٹھیک ہے، ایک رجسٹریشن فارم ہوگا، آپ کا نمبر ہمارے پاس ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے علمی پوسٹیں آپ تک پہنچے گی. کبھی کبھار ایسے جلسے ہو جاتے ہیں عقیدے سنانے کے، اس میں آپ کو دعوت دے دی جائے گی، اگر آپ بہتر سمجھیں گے تو کل یا پرسوں انشاءاللہ وہ رجسٹریشن فارم یہاں پر بانٹ دیا جائے گا. جس کو تحفظ ہو تو وہ بالکل نہ لائے، جو مسلک اور مرکزیت کے لیے آ جائے تو اس میں کوئی بڑا نہیں ہے، بڑے کون ہیں جو گنبد میں آرام فرما رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہم یہ بات آواز لگا کر بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب ایک ہیں. صحابہ سے محبت کرنے والے اہل بیت سے بولیے محبت کرنے والے. انشاءاللہ وہ رجسٹریشن فارم آپ تک انشاءاللہ العزیز پہنچے گا، اس میں نمبر ہوگا. میں نے کل بچوں کو ایک پوسٹ تیار کر کے دی ہے، اور ابھی نام اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے. 7 پوسٹیں اہل بیت پر تیار کی تقریباً، الحمدللہ کوئی 58 کے قریب 60 پوسٹیں ہو چکی ہیں عقائد پر. ان قریب ابھی 30 پوسٹوں کی ایک گلدستہ درود کی طرح ایک بک ہم نے، ہمارے دوستوں نے ان کے لیے دعا کریں، بڑی انہوں نے محبت دکھائی، انہوں نے تیار کی ہے. وہ ایمان کا ایک نسخہ ہے مجموعہ عقائد کے نام سے، وہ انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی محبت میں تحفے کے طور پر دی جائے گی. جس کو آپ پڑھیں گے وہ ایک پہلی قسط ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پہلی قسط ہے، ٹھیک ہے. اس کو اگر شائع کرنا چاہیں نیچے ہمارا نام پھاڑ کے بھی شائع کر دیں، ہماری طرف سے مکمل اجازت ہے. لیکن ہاں نام اس لیے لکھا ہے ہم نے صرف اس ضرورت کے لیے کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، تو ہم نے کہا muzaffarshah.com، صرف اس ضرورت کے لیے لکھا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نام پھاڑ کر اپنے نام پر بھی شائع کر دیں تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ سکہ چلے گا مینا کے لال. بولیے سبحان اللہ. تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک نئی پوسٹ ہے، عظمت اولاد سیدنا علی اور ان سے اظہار عقیدت. یہ جو میں نے عبارت پڑھی میں شاہ صاحب کی، اس کو پوسٹ میں لکھا ہے ہم نے. تو میں صرف سنیوں ایک بات میں آپ سے کروں، ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنی موجودگی کا ثبوت دو. دیکھو یہ جو ایام آتے ہیں نا، یہ انشاءاللہ العزیز ابھی تقسیم ہوگی، یہ مجموعہ عقائد، ایک طرف سے یہ اردو ہے اور ایک طرف سے انگریزی ہے، انگلش میں اور بیچ میں عربی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے کلیکشن آف بلیفز اس نام سے ہے، اور مجموعہ عقائد یہ حصہ اول ہے. اس میں تقریباً 30 عقائد کی پوسٹیں ہیں، جس کا کسی تنظیم، کسی گروہ، کسی تفرقہ بازی سے تعلق نہیں، جو قرآن و سنت نے اپنے محبوب کی اور صحابہ اور اہل بیت کی شان بیان کی اس کو جمع کیا گیا. اس کو آپ لیں، پڑھیں، آگے شائع کرنا چاہتے ہیں اپنے نام سے شائع کریں، ہمارا نام بالکل ہٹائیں. میں نے صرف نام لینے کی بات اس لیے کی تھی تاکہ ایڈریس پتا رکھے. تو یہ ابھی آپ کو تقسیم کیا جائے گا، یہ مجموعہ عقائد کے نام سے، اس میں 30 کے قریب جو ہے وہ پوچھتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹرو کلرز اسلام کے ساتھ آپ اس حوالے سے وابستہ ہو جائیں. ٹرو کلرز اسلام کوئی تنظیم نہیں ہے، محض ایک ادارہ یہ ہے کہ آپ تک عقیدے کی نشر و اشاعت کرے، نہ مستقبل میں ہمارا کوئی ارادہ ہے. میں بار بار آپ سے یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ ہم ایک پرزہ بن کر آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ کہیں پر آپ کی جو الجھن ہے وہ سلجھن ہو جائے، جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی مغفرت اس کے ذریعے ہو جائے، اور آپ اس میں شامل ہو جائیں تو آپ کے بھی بارے نیارے ہو جائیں. جس طرح آپ نے دیکھا یہ بالکل انڈیویجول پروگرام ہے، ابھی تک کسی چیز کا کوئی نہ، ورنہ اتنا مجمع آئے تو بندہ زمین، اس سے آدھا مجمع آئے تو بندہ ٹی وی لے کر کھڑا ہو جائے، گھیرو بھائی کل یہ کرنا ہے، کل تو پھر گورنر سے یہ منوانا ہے، پھر تو جناب جو ہے کہ وزیر اعظم سے یہ منوانا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، ہم نے لینا ہے گنبد خضرا سے لینا ہے. لیکن سیاست شرعی پر اور سیاست پر ہمارا ایمان ہے. الیکشن ہو تو سنی کو ووٹ دیں آپ، اور اپنے قریب سے سنڈی ماروں کو بھگائے جو کہتے ہیں علماء کو سیاست میں کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا اچھا، تاکہ جو چاہے منمانی ہوتی رہے. علماء کو جانا ہوگا، علماء گئے تھے تو 74 کے اندر مرزائیوں کو ٹنگایا گیا، اور پاکستان کا عقیدہ بھی محفوظ کیا گیا، نظریہ بھی محفوظ کیا گیا، اور معاملات بھی محفوظ کیا گیا. علماء کو اسمبلی میں جانا ہے، علماء کو ووٹ دینا ہے، الیکشن کے دوران اس چیز کو دیکھنا ہے، ورنہ تو یہ جماعت کھڑی ہوئی سامنے سارا ووٹ لے جائے آپ کی. تو لہذا چاہے بلدیاتی الیکشن ہو یا دیگر الیکشن ہو، اس میں آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس وقت جہاں پر صحابہ اہل بیت، میں یہ کہتا ہوں آپ کے سامنے، ظاہر سی بات ہے جو بلدیاتی الیکشن یا سیاسی الیکشن میں جو کھڑا ہوگا اس کا مقصد آپ کے ساتھ آپ کے سماجی کام کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ یزید کے ڈبے میں تو نہیں ڈال رہا ووٹ، حضرت حور کے ڈبے میں ڈالیے گا جو سب کچھ چھوڑ کر امام حسین کے پاس آئے تھے. ٹھیک ہے، بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. تو یہ سرکار کی چار شہزادیاں ہیں، بولو سبحان اللہ. بڑی بیٹی ہیں سیدہ زینب، بولو رضی اللہ تعالی عنہا. ہمارے وہاں زینب زینب نہیں کہا جاتا، سیدہ کہا جاتا ہے، سمجھے؟ ہاں، عامیانہ طرز پر کبھی ہم اپنے بچوں کا نام سیدہ کہہ کر نہیں پکارتے، لیکن اہل بیت کا نام اس طرح لیا جاتا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شہزادی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے شوہر ہیں سرکار کے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نواسی ہیں سیدہ امامہ، امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سنو جاگو سنیو، جس طرح سرکار نے سیدہ فاطمہ کے بچوں کو کندھوں پر بٹھا کے نماز پڑھی ہے نا، اس طرح اپنی ہر بیٹی کے بچوں کو بٹھایا ہے. تو تم تو اہل بیت کے عاشق ہو، سب سے پیار کرو گے نا، تو تمہارے وہاں جب حسنین کے لیے دعا ہو، سیدہ زہرا کے لیے دعا ہو، تو چاروں شہزادیوں کے لیے دعا ہو، اس سے حضور خوش ہوں گے. بولو سبحان اللہ. اور کیسے نہیں سبحان اللہ، سرکار نے نام ہی بڑی بیٹی کا سیدہ زینب رکھا. زینب کو ہمارے علماء نے لکھا دو کا مرکب ہے، زین اب باپ کی لاڈلی. بولو سبحان اللہ، باپ کی لاڈلی، بولو نا سبحان اللہ. تو سرکار نے اتنی محبت سے نام لیا ہو اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے تو گنبد خضرا کے مکی کو خوش نہ کرنا ہے. پھر سرکار کی شہزادی سیدہ زینب، زینب کبرا، زینب نام کی بڑی عظیم خواتین گزری ہیں، مولا علی کی بھی بیٹی زینب ہے، امام علی مقام کی سگی بہن بھی ہیں، اور آپ کی بڑی خالہ بھی ہیں. یعنی سیدہ زینب سرکار کی بڑی شہزادی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک نواسی ہیں، کون؟ امامہ، سیدہ، بولو سیدہ. ہائے ہائے ہائے، امام حسن تو سرکار سجدے میں تھے تو آ کر بیٹھے نا گردن پر،
امامہ وہ ہیں جن کو حضور گھر سے اٹھا کر لائے تھے. بولو سبحان اللہ.
دیکھو امام حسن کے مقابلے کی وہ نہیں ہے, حسن تو حسن ہے, کیونکہ شرف فاطمی کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. مانیں گے ساری شہزادیوں کے بچوں کو, محبت کریں گے, عقیدت رکھیں گے, لیکن درجہ یہ ہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھو. یہ اعلیٰ درجہ ہے اہل بیت کے اندر, بولیے اعلیٰ. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو اہمیت دلانے کے لیے کہ سیدنا حسن نماز پڑھتے ہوئے حضور کے کاندھے پر آ کر بیٹھے تھے, لیکن سیدہ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ سرکار ان کو گود میں اٹھا کر لائے. صحابہ دیکھ رہے ہیں, بخاری موجود ہے, صحابہ دیکھ رہے ہیں, سرکار نے کہا اللہ اکبر, یہ گود میں, اللہ اکبر, نماز شروع. بولو سبحان اللہ یار, بولو سبحان اللہ. یعنی اس کو آپ یہ دیکھ سکتے کہ امام حسن تو کھیلتے ہوئے آئے, گردن پر بیٹھ گئے, پھر سرکار نے سر نہیں اٹھایا, اور یہ تو وہ ہیں جن کو گھر سے لے کر آئے ہیں. یعنی کیا مطلب تھا اس کا کہ حسن کو یاد رکھ کر ان کو نہ بھولنا, یہ بھی میرے ہیں, اور تم اگر میرے ہو تو پھر سب کو یاد رکھو گے, کیونکہ یہودی اپنے مطلب کی چیزوں کو لاتا ہے, مسلمان سب کو مانتا ہے. بولو سبحان اللہ. سرکار سیدہ امامہ کو لے کر آئے, اپنی گود میں لائے, نماز شروع کی, رکوع میں جب حضور گئے تو باقاعدہ زمین پر رکھا, حضور نے رکوع کیا, اور جب رکوع سے اٹھے تو پھر اٹھا کے سمیع اللہ علی من حمدہ, سجدے میں گئے تو پھر بٹھایا, سجدہ کیا, سجدے سے اٹھے تو پھر اٹھا کے گود میں بٹھایا, یعنی ہر رکن پر بٹھایا. اور علماء نے ہمارے لکھا ہے کہ جناب یہ عمل کثیر میں ہی ہے, ادھر جا کر بحث چلی ہے, یہ علامہ عینی نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ عمل کثیر نہیں ہے, کوئی نماز سرکار کی نماز مکروہ ترمیم معاذ اللہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے بعض بزرگوں نے اپنی نواسیوں کے ساتھ ایسی نماز پڑھی ہے اور بتایا کہ سرکار کی یہ بھی تو ایک سنت ہے جس کو زندہ رکھنا ہے. بولیے سبحان اللہ. تو سیدہ زینب تھکے تو نہیں, تھکے تو نہیں, ہاں سنیں, سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے سیدہ امامہ ہے, یہ تو بہائی گئی حضرت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ٹھیک ہے, کس سے؟ ابو العاص. اس پر پوری تقریب میری آپ سن سکتے ہیں بنات رسول الحمدللہ, ہم نے 23 کو, انہوں نے کہا جی 23 سے آج لیلۃ القدر ہے, کیا پروگرام ہوگا؟ میں نے کہا حضور کے خاندان کا ذکر ہوگا. کہنے کا لیلۃ القدر ہے, میں نے کہا اس کو لیلۃ القدر بنائیں گے ہم اس سے, کیونکہ لیلۃ القدر تمہاری تسبیحوں سے نہیں بنے گی, آل محمد سے بنے گی, اور جس دن آل محمد کا ذکر ہو وہ ہر رات لیلۃ القدر ہے. بولو سبحان اللہ. جس دن خدا راضی ہو وہ قدر والی رات ہے نا, اور خدا راضی ہوتا ہے آل محمد کے ذکر سے. بولیے سبحان اللہ. دوسری شہزادی سیدہ رقیہ ہیں, سیدہ, ان کا نکاح سیدنا عثمان غنی سے حضور نے کیا. جلدی جلدی سنو, کس سے کیا؟ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین سے ان کا نکاح کیا, اور ان سے سیدنا عثمان غنی کے بیٹے پیدا ہوئے, عبداللہ, عبداللہ ابن رقیہ بنت رسول اللہ, ٹھیک ہے. لیکن وہ بچپن میں 6 مہینے کی عمر میں انتقال کر گئے. سیدہ کا وصال سن 2 ہجری کو ہو گیا, کیونکہ یہ بیمار تھی سخت, اور سرکار بدر کے لیے جا رہے تھے. سرکار نے کہا عثمان میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے تم رک جاؤ, یہ رک گئے. زید بن حارثہ جب بشارت لے کر آئے تو دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں سیدہ رقیہ کو مزار مقدسہ میں رکھا جا رہا ہے. سرکار لوٹ کر آئے, حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین بہت افسردہ تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. بولیے سبحان اللہ. ان کے, بولیے سبحان اللہ, ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا, اور کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا عثمان غم نہ کر, یا عثمان ہو ہاذا جبرائیل, عثمان یہ جبریل آئے ہوئے ہیں, اور یا امرونی ان اللہ عز و جل, اللہ کی طرف سے مجھے حکم دے رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. ان ازوجک اختہا ام کلثوم علی مثل صدقاتها وعلی مثل اشراتها, فرمایا کہ مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ عثمان سے اپنی اس سے چھوٹی شہزادی ام کلثوم کا نکاح کر دو, اسی مہر پر جس مہر پر سیدہ رقیہ سے کیا تھا. اور ایک روایت اس کے اندر یہ ہے جو امام بخاری نے تاریخ کبیر میں لکھی ہے. امام بخاری نے اسماء الرجال میں 2 کتابیں لکھی ہے, تاریخ صغیر اور تاریخ, بولو تاریخ, تاریخ کبیر میں روح را واو حا, روح کے باب کے اندر ترجمے میں امام بخاری نے یہ ایک حدیث اور نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما زوجت ام کلثوم من عثمان الا بوحی من السماء، لوگوں میں نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رقیہ کے بعد میں نے عثمان کے نکاح میں دی، یہ ایسی ہے کہ اس کے لیے خدا نے آسمان سے وحی بھیجی تھی. بولو سبحان اللہ، مائک پکڑ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ایک شعر ذرا پکڑ منقبت کا عثمان غنی پر، اسی جملے میرے ساتھ یہ شعر ذرا مل کر پڑھیں آپ.
اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے محبوب خدا یار عثمان غنی کا، محبوب خدا یار عثمان غنی،
سبحان اللہ.
سہنے نبی دے یار بڑے سونے نے، سہنے نبی دے یار بڑے سونے
سونے سونے نبی دے
یار بڑے سونے
سونے
سونے نبی دے یار بڑے سونے نے،
ہاں سارے سدا باد چو
چار بڑے سونے نے،
سارے سدا باد چو
چار بڑے سونے نے،
تے نارا
ہمیں تے نارا حق چار یار لاواں گا، ہمیں تے نارا حق چار یار لاواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا،
کسی کے بھی ہاتھ دیتے نہ،
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا،
زمرن تیرے قصیدے میں سناواں گا،
زمرن تیرے قصیدے میں سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے
تکے.
آپ نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا،
اللہ
دفعہ پڑھو نا میرے ساتھ، میں تو رتبے
صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا،
کوئی جلدے جلم جلاواں گا،
کوئی جلدے بھلے میں جلاواں گا، تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، صحابہ دے سناواں گا،
چند گن محمد دے تارے صحابہ،
چند گن محمد دے تارے صحابہ،
جان تو ود کے
پیار صحابہ،
جان تو ود کے پیار صحابہ، میں جوانی او دے نا اوتے واراں گا، میں تے
جوانی
نا اوتے واراں گا، میں جوانی او دے نا اوتے واراں گا،
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، ہاں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا،
نور تیرے قصیدے میں سناواں گا، نور تیرے قصیدے میں سناواں گا،
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا،
میں تے نارا
سنو،
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، ہاں میں تے رتبے صحابہ دے
سناواں گا، سونے نبی دے یار بڑے سونے نے،
سونے نبی دے یار بڑے سونے
سونے،
سونے نبی دے داماد بڑے سونے نے، سونے نبی دے داماد بڑے سونے نے،
ہاں سارے سگا باوچوں
چار بڑے سونے نے،
سارے صحابہ
چار بار دونوں ہاتھ بلند کر کے او میں تے نارا حق چار یار لاواں گا او میں تے نارا حق چار یار لاواں گا او میں تے نارا حق چار یار لاواں گا او میں تے نارا حق چار یار لاواں گا او میں تے رتبے صحابہ دے سناواں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں
کوئی میں علماء سبھی کہوں گا ہاتھ اٹھائیے علم چھپائیے نہیں ظاہر کیجئے
میں تو رتبے صحابہ دے سناواں گا ہاں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا
سبحان اللہ
سبحان اللہ
سبحان اللہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین یہ میں نے آپ کو ایسا جھمایا نہیں اب روایت پڑھتا ہوں
اللہ سبحان اللہ نعرہ تحقیر
یہ حضور کے وہ چہیتے داماد ہیں جن کا حضور بڑا لحاظ فرماتے ہیں جن سے بڑی محبت فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی ذوالنورین سے جب دوسرا نکاح سید ام کلثوم کا ہوا تو یہ سن 9 ہجری میں انتقال کر گئی آؤ مولا علی والا عقیدہ رکھو سیدنا علی اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ عن علی ابن ابی طالب یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا میں تھکا نہیں تھا تقریر میں ایسے نہیں آپ کو جمایا یہ مجھے پانی دے رہا تھا میں نے کہا پانی نہیں ہماری پیاس ایسی بجھ رہی ہے الحمدللہ تو کوئی ٹائم پاس نہیں ہوا بس چنگاری لگانی تھی تھوڑی سی بس سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ یہ خوش ملائیت سے نکل کر کچھ اور پرواز کرنی تھی بولیے سبحان اللہ یہ کرکر ملاؤں سے نکل کر اور پرواز کر رہی تھی بولو سبحان اللہ یہ حسد کے کتوں سے نکل کر مدینہ کا کتا بننا تھا بولیے سبحان اللہ سنیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں جب سیدہ ام کلثوم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا نکاح کروایا میں بالکل ریلیکس ہوں دل زندہ رہنا چاہیے بس یہ وہ کہتے یہ بلڈ پریشر بہت ہے میں نے کہا بس دل زندہ رہے بس اور دل کا بلڈ ملر سے کوئی تعلق نہیں ہے یاد صحابہ اور اہل بیت سے تعلق اب ذرا سنیے اس بات کو میرے دوستو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت سن 9 ہجری ایک ایک تاریخ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں 2 ہجری میں سیدہ رقیہ انتقال کر گئی ٹھیک ہے اور 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور جو سب سے چھوٹی شہزادی یعنی چوتھی شہزادی جو ہے وہ علی المرتضیٰ اسد اللہ الغالب کے حبال عقد کے اندر ہے اب تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بظاہر کوئی اور شہزادی تو نہیں حضرت عثمان غنی ذوالنورین اپنے حجرے کے اندر افسردہ تھے سرکار کو کسی نے کہا عثمان بہت افسردہ ہیں کہ یعنی افسردگی یہ نسبت کی کس کی بولیے کس کی نسبت کی یہ افسردگی سرکار خود تشریف لے گئے اور مولا علی خود راوی ہیں سرکار نے جا کر حضرت عثمان غنی ذوالنورین کو دلاسہ دیا اور صبر دیتے فرمایا عثمان فکر نہ کر میرا دل تجھ سے کتنا راضی ہے تو میرا کتنا معتمد ہے تو میرا کتنا پیارا ہے تو میرے دل کے کتنے قریب ہے بیٹی ایسی دی جاتی ہے بولے سبحان اللہ ہاں اشفاق بول ایسی دی جاتی بیٹی ہاں جو دل میں بستا ہے اس کو بیٹی دی جاتی ہے بولو سبحان اللہ داماد تو بیٹوں سے زیادہ پھر خوش نصیب ہوتے ہیں بولو سبحان اللہ داماد تو بیٹوں سے زیادہ دل پر راج کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ اس جذبات کو دل میں لائیے قدر اور اہمیت تو داماد کو بھی یہ تو داماد کی عزت دل میں ہوتی ہے اور داماد کے دل میں اپنے باپ سے زیادہ اس کی عزت ہوتی ہے یہ جانی بہن ہے یہ اپنے رشتوں کو پاکیزہ کیجئے بہت پاکیزہ رشتے ہیں یہ اللہ کی قسم اگر رب کا حکم نہ ہوتا نبی کی سنت نہ ہوتی تو یہ رشتے کبھی نہ ہوتے کیوں حاجی صاحب بتائیے بیٹی کسی کو اجنبی شخص کو چند دنوں کے جاننے کے بعد دو گواہوں کی موجودگی میں دے دینا یہ کبھی ہو سکتا ہے بولو یہ دل کی باتیں ہوتی ہیں بولو یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک کی سیرت مبارکہ ہے لہذا جانبین سے پارسائی ہونی چاہیے داماد کی عزت ان کے دل میں اور داماد کے دل میں ان کی عزت وہ بیٹوں کی طرح پیار کریں بڑھ کر اور وہ باپ سے زیادہ قدر رکھے
اگر لڑکی سے کبھی چشمک ہو جائے تو اس میں سسر کی توہین نہ کرے، اور بیٹی کا مسئلہ آ جائے تو داماد کی توہین نہ کرے، کیونکہ یہ بہت پارسا اور نازک رشتے ہوتے ہیں.
پارسا اور یہ تقریر نہیں، ہماری رشتے داری اور ہماری معاشرت کی ترتیب اور تربیت بھی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں سرکار گئے اور سرکار نے فرمایا عثمان، ام کلثوم میری دوسری شہزادی اگر انتقال کر گئی لیکن تو مجھے بہت پیارا ہے. دو بیٹیاں، سب سے زیادہ حیا حضور. صحابہ کہتے ہیں حضور کی حیا ایسی جیسے دلہن، دلہن جیسے شرمائے، ایسی حضور کی حیا. لیکن عثمان سے پیار دیکھیں، بولو نا سبحان اللہ، میں تمہارے دل کے اندر کتنا قریب جانا چاہ رہا ہوں، بولو نا سبحان اللہ، کتنا میں تمہارے پاس آنا چاہ رہا ہوں، بولو نا سبحان اللہ. کہا عثمان تو اتنا پیارا ہے کہ دو جگر کے ٹکڑے تجھے دے دیے. مولا کہتے ہیں میں نے خود سنا، سرکار نے فرمایا ان لی 40 بنتن زوجت عثمان واحدا بعد واحد حتى لا يبقى منهن واحدا. فرما عثمان یہ تو دو تھی، تو اتنا پیارا اور لاڈلا ہے کہ 40 ہوتی تو ایک کے بعد بگڑے دیتا رہتا.
نعرہ تکبیر،
سبحان اللہ سبحان اللہ. ابے مائک اپنے پاس رکھا کر بولیے سبحان اللہ
سبحان اللہ.
فرمایا 40، کتنی بولیے؟
40.
صحابہ کے لگا پھر ایک نعرہ کو،
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، آغا سہنے نبی دے یار بڑے سونے نے، سہنے نبی دے
یار. اس کے بعد بڑا قیمتی حوالہ، لہذا دل کو پالش کرنے کے لیے ایک ہی جملے کی تکرار کر، میں تو
رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا.
ہاتھ کسی کا نیچے نہ رہے، ہاتھ
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. سنیو سن لو کلام میں سنا، میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا.
سبحان اللہ
تو اتنا پیارا ہے عثمان، بولو نا سبحان اللہ.
سبحان اللہ،
اوئے تم یہ حوالہ یہاں پڑھو اور یہ نعت یہاں پڑھو، میں تم کو جھوم کے بتاتا ہوں.
اللہ،
اس میں میرا تیرا کیا ہے؟ کون سی کرسی، کون سا اسٹیج، کون اوپر کون نیچے؟ بولیے سبحان اللہ
سبحان اللہ.
اپنے آپ کو بھولو یار، بھولو گے تو بقی پہنچو گے. بولو سبحان اللہ
سبحان اللہ.
فرمایا تو تو اتنا پیارا ہے عثمان، اور میرے دل کے اندر تو ایسا بسا ہوا ہے، اور میرا ایسا لاڈلا ہے تو، ایسا میرا چہیتا ہے تو، اتنا میٹھا میٹھا ہے میرے دل میں تو، اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا ہے تو میرے دل میں، اتنا پیارا پیارا ہے تو میرے دل میں، کہ 40 بیٹیاں ہوتی تو یہ کے بعد دگرے دے دے.
سبحان اللہ.
مجھ سے ایک مولوی صاحب کہنے لگے آپ تقریر کر رہے ہیں، میں نے کہا تقریر کو، تقریر تو مولوی کرتے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں، ہم تو جھوم رہے ہیں. بولو سبحان اللہ
سبحان اللہ.
سنیے حضرات گرامی، اس پر نہج البلاغہ کے حوالے سنیے، اور میں اختتامی جملوں کی طرف آپ کی توجہ لے جاتا ہوں. سیدنا علی نے خود اس کو مدح کے طور پر بیان کیا. جس وقت سیدنا عثمان غنی بن نورین رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کا گرہا ہوا، اور مروان بن حکم ملعون کی سازش اور یہ یہودیوں کا دلال، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ الجھا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت امام حسن کو دروازے پر بھیجا کہ تم جاؤ اور تم دروازے پر رہو، اور دروازے پر تم پہرا دو، اور اپنے خادم خاص کو وہاں پر بھیجا. اور جس وقت سیدنا علی گئے اور مشورہ دیا، سب مشورے دے رہے تھے نا، حضرت امیر معاویہ نے لشکر دیا کہ میں 20,000 کا لشکر شام سے بھیجتا ہوں جو آپ کے گھر کا حصار کرے گا. آپ نے فرمایا نہیں، میں پہلا وہ شخص نہیں بننا چاہتا جس نے مدینے میں لوگوں کو لڑوایا ہو.
اللہ
نا، یہ حیا ہے. بولنا سبحان اللہ
سبحان اللہ.
وقت کا خلیفہ ہو اور 22,00,000 مربع میل، 24 یعنی مکران سے آگے حکومت آ گئی ہے، مکران یا آپ کا بلوچستان، اس کے آگے حکومتیں آ گئی ہیں، اس کے پاس فوج طاقت کتنی ہوگی؟ 70 کی عمر میں خلیفہ بنے، اور 12 خلافت کی ہے، 82 عمر شریف پائی، اور آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. 82 ایئرز. اب آپ دیکھیے
حضرت امیر معاویہ نے شام سے خط لکھا کہ حضور باغی بڑے شرارتی ہو گئے، میں بھیجوں؟ فرمانا میں نہیں چاہتا. ایک گفتگو کر رہی تھی کہ عثمان غنی فوج کی مدد لے لیتے، فوج کی مدد لے لیتے. میں نے کہا اگر کوئی یہ کہے کہ حسین کو تنہا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں سمجھا. حضرت حسین کی شہادت یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی کہوں گا. اس میں کئی مماثلتیں کے گوشے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کبھی زندگی رہی تو. سیدنا عثمان غنی کی شہادت اور امام حسین کی شہادت ایک جیسی ہے، بالکل ملتی جلتی شہادتیں ہیں. یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنی نے خود کو کیوں پیش کر دیا، فاش کیوں نہیں لی؟ کل کو تو کوئی خارجی کھڑے ہو کر اگر حضرت امام حسین کے بارے میں کہے کہ جب لوگ نہیں تھے تو کیا ضرورت تھی جانے کی؟ نہیں سمجھے آپ. تو حق کے لیے یہ حیا کے ایک مدارج اور درجات ہیں. سید عثمان غنی کو سب نے مشورہ دیا، لیکن آپ خود ایک مجتہد صحابی تھے، آپ کا اجتہاد یہ تھا کہ نہیں نہیں، میں کسی طاقت اور زور کا استعمال نہیں کروں گا، بالخصوص ان لوگوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جس طرح امام حسین بڑ بڑ کر ان کو سمجھاتے تھے، کیا کر رہے ہو، کس پر تلوار اٹھانے آئے ہو، میں نواسۂ رسول ہوں، میں رسول اللہ کے دوش مبارک پر سوار ہوتا تھا. تو یہی تعلیمی پہلو عثمان غنی کا. آپ منڈیر پر آئے اور خارجی کھڑے ہوئے تھے سبائی، آپ نے فرمایا میں کون ہوں تم جانتے ہو؟ کہا عثمان. کہا کون عثمان؟ کہا میں نے رسول اللہ سے جنت خریدی دو دفعہ، قربا دیا. فرمایا رسول اللہ سے جنت خریدی؟ فرمایا ایک دفعہ یہ ہوا کہ حرم خدا کی توسیع کی بات آئی، سرکار نے ایک بندے کو پکڑ کے کہا کہ تیرے گھر کی دیوار لگ رہی ہے حرم کے ساتھ، اگر تو یہ گھر دے دے تو مجھ سے جنت لے لے، اور وہ چلا گیا. یہ خبر عثمان غنی کہتے مجھے پتا چلی، میں اس کے پاس گیا، بول کیا مانگتا؟ اس نے کہا 5,000 کا، یہ 10,000 پکڑ. چابی لے گھر کی، چابی لی، سرکار کے پاس گئے، چابی پیچھے رکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کسی بندے کو یہ کہا تھا کہ اگر مسجد حرام کے ساتھ جو گھر ہے اگر وہ مل جائے اور مسجد شریف کی توسیع ہو جائے تو آپ جنت میں اس کے ضامن ہیں؟ کہاں. کہ اگر میں کر لوں تو کیا میں بھی ضامن ہو جاؤں؟ میرے بھی ضامن ہو جائیں گے آپ؟ کہاں. کہا حضور یہ حجرے کی چابی لیجیے. یہودی کا کنواں بیر روما میٹھا کنواں جو مسلمانوں کے لیے سختی بنی ہوئی تھی، سرکار نے فرما کون ہے جو اس کو آزاد کرائے اور جنت کمائے؟ آپ نے 20,000 درہم دیے. عثمان غنی نے کڑک کڑک پیسے دیے ہیں، یعنی سونے کے سکے دیے ہیں، آگے سے یہودی کو دیے 20,000 درہم میں آپ نے آزاد کرایا. کہا کہ میں نے حضور سے جنت خریدی، میں وہ ہوں کہ نہیں؟ فرما جب مدینہ منورہ میں جب لوگوں کو پینے پانی نہیں تھا تو مجھ عثمان نے یہ کیا کہ نہیں کیا؟ خواری نے کہا ہاں. کہ جیش اسرا میں جب سرکار نے بڑی امداد کا سوال کیا تو سب سے بڑی امداد میں نے دی کہ نہیں دی؟ جیسا حسین کھڑے ہو کر ابن ساتھ سے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، تم کس سے لڑنے آئے ہو؟ اب دیکھو وہی انداز ہے، ادھر بھی پانی بند ہے، ادھر بھی پانی بند ہے، ادھر بھی پانی بند ہے، بولیے، ادھر بھی پانی بند ہے. اگر حسین پر تبرا نہیں ہو سکتا تو عثمان پر بھی تبرا نہیں ہو سکتا. یہ تو خاندانی لوگ حیا والے سمجھتے ہیں کہ بات کیا ہے، بولو نا سبحان اللہ. یہ تو حیا والے سمجھتے ہیں، بولی کون. توجہ کیجئے، سیدنا عثمان غنی کو سب نے مشورہ دیا لیکن آپ خود مجتہد ہیں، بولیے سبحان اللہ. جو جمع قرآن پر ہو، جو 12 سال ریاست کو سنبھالے، جو لغت قریش پر قرآن کو جمع کرے، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. کاتب وحی ہیں وہ، سرکار کے مشیر ہیں، سرکار کے سفیر ہیں، ان سے بڑا مجتہد کون ہوگا؟ کون سا ایسا مہاد جہاں ہوئی؟ سیدنا علی اب گئے مشورہ دینے کے لیے. اب میں اختتامی جملے کی طرف آیا ہوں. سیدنا علی گئے مشورہ دینے کے لیے کہ عثمان میری مان لو، میری مان لو، فوج کو حکم دو اور ان کا کام کر دے. لیکن حضرت علی ان کے رتبے کے مطابق جملہ کہہ رہے ہیں، کتاب بھی ہماری نہیں ہے، کتاب بھی ہماری نہیں ہے. کہتے سند پڑھو، سند پڑھو. میں نے کہا تو سند دکھا، سند پڑھو سند. میں نے کہا سند دکھا، سند کہاں؟ ابن میسم نے بھی سند نہیں لکھی، کاشف ابن حدیث نے بھی لکھی، لیکن سند کہاں؟ کہاں ہے سند؟ سند لاؤ. تو میں نے کہا تیری کتاب ہے، تو لا، میں کیوں سند لاؤں؟ ہاں بخاری پڑھوں تو سند پڑھ دوں گا. ہمارے وہاں جو علی کے خطبے ہیں وہ سند کے ساتھ آتے ہیں، ہوا میں گھومتے گھومتے نہیں آتے ہیں، سند کے ساتھ آتے ہیں. کہاں نے وہ امام غائب بھی تو ہیں. میں نے کہا لو جانی چھڑ گئے، جو نظر ہی نہیں آئے گا اسی پہ ڈال دیا سب کچھ، بس یہی ہے. ہم نے کہا وہاں ہمارے وہاں سب حاضر ہوتے ہیں، سب آتے ہیں، نظر آتے ہیں، حالات آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، بولو سبحان اللہ. ہمارا مہدی حاضر ہے، ہمارا مہدی آئے گا جب اس کا اذن ہوگا.
آئے گا جب اس کا اذن ہوگا. کہا ہمارے تو آتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا کیوں چلے گئے؟ کہا لوگ بڑے تیز ہو گئے تھے. میں نے کہا فرحان کلب میں تو اور زیادہ تیار ہو گئے، اب تو آئیں گے نہیں. میں نے کہا ہمارا مہدی آئے گا جب پھڈا ہوگا، اور تمہارا مہدی گیا جب پھڈا تھا. نہیں سمجھے آپ؟ چلو ایک الگ بحث ہے. پھر سنو میری بات یہاں پر. تو سیدنا مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رضاہ عنہ نے سیدنا عثمان کو نصیحت کی. دوست ہیں، کیا کہتے ہیں جب دونوں بہنیں نکاح میں ہوں تو؟ حمزلف. ہاں، کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے، بولو نا. سبحان اللہ. تو مشورہ دے رہے ہیں، ہاں مشورہ دے رہے ہیں، سب نے مشورہ دیا. لیکن مشورہ دینے کا انداز دیکھیے کہ سیدنا علی کے جملے سے آپ کو پتا چلے گا عثمان غنی کتنے بڑے عالم ہیں. نجم البلاغہ میں موجود ہے، کہتے واللہ ما ادری ما اقول لک، عثمان اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں میں تم سے کیا بات کروں. ما عارف شیئن تجہلہ ولا ادلک علی امر لا تعرفہ. نجم البلاغہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو تو نہ جانتا اور میں جانتا ہوں، اور ایسی کوئی چیز بھی نہیں کہ جس کی طرف میں اشارہ کروں جس کو تو جانتا نہ ہو. بولو نا سبحان اللہ. ما سبقنا الی شیء فنخبرک، ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی کہ جو میں زیادہ جانتا تو تجھے بتاتا، لیکن ایسی کوئی چیز ہی نہیں کہ میں تیرے علم سے سبقت کر گیا ہوں تو خبر دے رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. آئے آئے آئے. آگے کیا کہتے ہیں؟ وقد رأیت کما رأینا وسمعت کما سمعنا، تو نے بھی حضور سے حدیث سنی میں نے بھی سنی، تو نے بھی حضور کو دیکھا میں نے بھی دیکھا. ہم کہتے ہیں مولائی بنو. بولو سبحان اللہ. مولائی بنو. حضرت مولا کہتے وقد رأیت کما رأینا وسمعت کما سمعنا، جس طرح تو نے حضور کو دیکھا اس طرح ہم نے دیکھا، جس طرح تو نے حضور سے حدیث سنی اس طرح ہم نے سنی. وصحبت رسول اللہ کما صحبنا، جس طرح تو حضور کا صحابی ہے سمے صحابی. بولو سبحان اللہ. دیکھو اس میں میرا تیرا نہیں کرنا، عثمان غنی کی محبت میں سبحان اللہ کہنا. یہ کوئی تقریر مقریر نہیں کر رہا، کوئی نہیں بیٹھا ہوا یہاں پر، بس عثمان غنی کے فضائل بیان ہو رہے. بولو سبحان اللہ. ہاں تم مجھے نہیں دیکھو، بس پہنچو بقی پہنچو. ماشاء اللہ بقی پہنچو. حضرت مولا کہتے ہیں کہ عثمان میرا مشورہ مانگو مانو، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو میں تم سے کہوں جس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ میں تم سے کیا کہوں، کیونکہ میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا جس سے تم ناواقف ہو، اور نہ میں آپ کی ایسی کسی چیز کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں جو آپ کو معلوم نہ ہو. اور جس طرح آپ نے حضور کو دیکھا اس طرح میں نے دیکھا، جس طرح آپ حضور کے صحابی ایسے میں صحابی. آگے جملہ دیکھیے، 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا عثمان تجھے دے دیتا. لوگ کہتے ہیں یہ تم نے علی کی روایت جو ہے نا یہ علی کی نہیں ہو سکتی. میں نے کہا نہج البلاغہ کو ساتھ میں فٹ کرو، یہ روایت ہی علی کی ہے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ یہ مزاج بھی یہ کہتا ہے نہیں یہ تو تمہاری مستدرک اور رسول غابہ کے اندر روایت ہے نا کہ انا علی جن یقول سمعت رسول اللہ، 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو دے دیتا، اس کے راوی حضرت علی ہے. یہ تو تم نے خود فٹ کر لی ہے. میں نے کہا یہ جو نہج البلاغہ تو تمہارے گھر کی ہے نا، اب اس خطبے کو ساتھ میں فٹ کرو، 100% لگتا یہ بات علی کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. اب آپ دیکھیے آگے جملہ کیا آتا ہے. فرمایا میرے جملے سمجھ رہے ہیں آپ؟ روایت پر اگر اعتراض کریں کہ حضرت علی کی نہیں ہے تو نہج البلاغہ کو ساتھ میں رکھیں. فرمایا جس طرح تم حضور کے صحابی ایسے میں صحابی. اور فرمایا وما ابن ابی قحافہ ولا ابن خطاب اول بعمل الحق منك. فرمایا عثمان نہ ابو بکر تم سے رتبے میں بڑھ سکے، یہ حضرت علی کہتے ہیں، نہ عمر بڑھ سکے ایک خاص عمل میں. کہا کیا؟ کہ وانت اقرب الى رسول اللہ وشیجۃ رحم منهما، اس لیے کہ تمہارے پاس ایک ایسی نسبت ہے حضور کے قریب ہونے کی جو ان کے پاس نہیں ہے. کہا وہ کیا؟ فرمایا نلتا من سحری مالم ینالا، تم حضور کے داماد ہو اور وہ حضور کے داماد نہیں ہے. تمہیں مساہرت کا رشتہ ہے حضور سے، دامادی کا رشتہ ہے تمہیں حضور سے، اور جو ہے ان دونوں عظیم ہستیوں کو وہ رشتہ نہیں تھا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ان عثمان کان من الذین آمنوا. عثمان کی مثال تو سورہ مائدہ کی اس آیت کی طرح ہے کہ جو ایمان لائے، وعمل الصالحات اور اچھے عمل کیے، ثم اتقوا پھر پرہیزگاری کی، وآمنوا پھر یقین کیا، ثم اتقوا پھر تقوی اختیار کیا، وآحسنوا پھر بہت اچھی نیکیاں کی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسی نیکوکاروں کو قبول کرتا ہے. یہ سیدنا علی کے جملے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کس کے لیے بولیے؟ اور یہ سب سننے کے بعد آپ اندازہ لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا مجھے حکم ہوا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی میں تم سے کروں. بولو سبحان اللہ. تمہیں ہر دفعہ کے ایکسیلیٹر دبانا پڑتا ہے؟ کہا مجھے حکم ہوا ہے علی سے فاطمہ کا نکاح کروں. کہا کچھ ہے تیرے پاس؟ کچھ لے کر آ. کہا حضور کچھ بھی نہیں. آقا جانتے تیرے پاس کچھ نہیں، تیرے یاروں کے پاس بہت ہے. آقا نے خود بھی دینا تھا لیکن نہیں دیا. فرمانا بعد کے کچھ منہ بند کریں گے. بولو سبحان. فرمایا علی کچھ ہے؟ یہ اربلی نے بھی لکھا کشف الغمہ میں، ہماری زرقانی کے اندر موجود علامہ عبد الباقی نے لکھا ہے شرح موحد میں. کہا علی تیرے پاس کیا ہے؟ کہ حضور یہی ذرا ہے. فرمایا جا بیچ دے اس کو، بیچ اس کو. تو حضور جہاد کا الگ، ابھی بیچنے کہیں لیکن بیچنے دینے کو حکمت ہے نا اس پر. مجاہد گھوڑا ذرا تلوار کبھی نہ بیچے، لیکن کہا جا ذرا بیچ کرا. تو کہتے ہیں فبایعتھا، میں نے اس کو بیچا. ابھی روایت ترجمہ اس کو چھوڑیے، ذرا اس کو دیکھیے، اس کا جو مراد اور فلسفہ، یہ ذرا لے کر بازار میں پہنچے. ذرا لے کر علی ذرا بیچ رہے ہیں، لوگ حیران ہیں. یہ کہتے ہیں ایسا فلسفہ کیسے؟ میں نے کہا تم بھی تو 54 میں پورا شبینہ پڑھتے ہو، لیکن سنیں میری بات. آپ سیدنا علی گئے اور ذرا لے کر بیچ رہے ہیں، ذرا کا مول لگائے. دکاندار بھی شرماتا ہوگا کہ علی آپ کا ذرا کیسے لے. کہا نہیں لے لو لے لو لے لو. کسی نے کہا جی 50 درہم، کہا نہیں بہت کم ہے. کسی نے کہا جی 100 درہم، کہا جی بہت کم ہے. کسی نے کہا جی 70 درہم، بہت کم ہے. کسی نے کہا جی 80 درہم، بہت کم ہے. عثمان غنی نے دکان پر کھڑا ہوا حضرت علی کو دیکھ لیا. قریب پہنچے اور پہنچ کر کہا علی کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور نے بشارت دی ہے فاطمہ کے حوالے سے. تو کہا یہاں کیا کرنے آ گئے؟ تمہیں تو وہاں ہونا چاہیے. کہا حضور نے کچھ تکیہ، کچھ مشکیزہ، کچھ گھر کا سامان منگوایا ہے. تو کہا اچھا تو پھر یہاں کیوں؟ یہ تو لوہار کی دکان ہے. ارے یہ تو لوہار کی دکان ہے، یہ چیزیں لوہار کی دکان پر نہیں، یہ تو سپر اسٹور پر ملتی ہیں. بولو نا سبحان اللہ، یہ لوہار کی دکان پر تو نہیں ملتی. فرمایا نہیں، لوہار کی دکان پر یہ ذرا بیچنے آیا ہوں. ذرا بیچنے کا بیچنے آئے ہو تو کوئی ہتک نہیں. ارے تمہارے پاس پیسے نہیں؟ کہا اچھا لاؤ مجھے دوں. کوئی نہیں. ارے اور ذرا بیچ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، ذرا بیچ رہے ہو؟ نہیں. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ذرا بیچ رہا ہوں. اچھا لاؤ مجھے دو. لیا اور 400 درہم دے دیا. کہا علی اس کو گن لو، یہ 400 درہم ہے، اگر کم ہے تو میں منگوا دوں. علی کے ذہن میں 50, 70, 80, 100 اور یہ 400 درہم. علی نے کہا مجھے منظور ہے. کہا دیکھ علی سودا. کہا منظور ہے. اربری نے لکھا کہ حضرت عثمان نے کہا یا ابا الحسن الست اولا بالزرع من وانت اولا بالدرہم منی. دیکھ میں نے ذرا لے لیا، آپ نے درہم لے لیا، سودا ہو گیا. کہا کہا یہ میری طرف سے تحفہ. سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری سبحان اللہ. فیضان سیدنا عثمان غنی.
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، ہاں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں.
ہاں تو جاگر بولو.
تے رتبے صحابہ دے
نیند میں بھی ایسا پڑھو کہ نیند میں بھی سوتے سوتے بھی تم یہ پڑھ رہے.
میں تو رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں.
سنیو سن لو کلام میں سناواں گا، سنیو سن لو کلام میں سناواں گا. میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں.
یہ ریحان بھائی ہمارے پرنٹر کے پرنٹر ہیں، وہ بناتے ہیں. ریحان بھائی کہاں ہیں؟
ریحان بھائی
ہاں. 5000 اسٹیکر بناؤ، میں تو رتبے صحابہ دے مناواں گا.
سبحان اللہ.
ٹرو کلاس اسلام کو کراچی کی گلی گلی میں لگاؤ.
میں تو رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا.
سنیے اب سنیے آگے کا جملہ اور تقریر ختم. یوں بیان کرتے ہیں سنی
داستان،
اس لیے غرض رکھو نہیں، ہلکے پھلکے رہو گے. غرض اتنی ٹوپیاں ہی رکھو، کیا ہوگا گھر کے سو جائیں گے، کیا ہوگا کدھر ہوگا. میں کل سوچ رہا تھا ایک بات، آپ میرے دوست ہیں، شیئر کروں آپ سے. میں حاجی صاحب قبلہ، ہمارے بہت اچھے مخلص دوست ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں سوچ رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم کو پڑھ رہا تھا، 58 ایئرز عمر میں آپ انتقال، شہید ہو گئے. 58 سال کو عمر ہوتی ہے؟
کوئی عمر ہوتی ہے تو زندگی کے اوقات کیا ہے؟ 58 سال کوئی عمر ہوتی ہے؟ نہیں سمجھا. حضرت حسین 55 سال کے قریب ہیں. یہ کوئی عمر ہوتی ہے؟ ہاں یہ تو آگے, یعنی آپ دیکھیے کہ زندگی کی محبت میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی کم عمر ہے یہ, لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہلکے پھلکے رہو, بس بولو سبحان اللہ. جن کے جنتی جن کے جوتوں کا خیرات پاتے نا, 55 سال, 58 سال, 62 سال, 63 سال, یہ عمر شریف اکثریت کی ہے. علی اصغر 6 مہینے کے گود کے ہیں, علی اکبر 18 سال کے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ رہے؟ تو ہلکے رہو, بولو ہلکے رہو. نہ کوٹھی بنگلہ گاڑی دل میں نہ لاؤ, ہلکے رہو ہلکے. پڑھوے, میں تو رتبے صحابہ دے سناواں گا, ہاں میں تے رتبے صحابہ
دے. ہاتھ اٹھا کر بولا,
سنیو سن لو کلام میں سناواں گا, سنیو
سنو سنو. میدان محشر میں جب اٹھو گے نا قبر سے تو جشن ہوگا اور پھر وام بولیں گے,
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا, ہاں میں تے رتبے صحابہ دے سناواں.
شرم نہیں کرنا, ہاتھ اٹھاؤ.
میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا.
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لیے وہ کیا 400 درہم بھی لے لیے اور کہا, علی اب یہ ذرا جس کے سینے پر سجتی ہے نا وہ شیر خدائی ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے شیر کا ذرا کوئی چوہا پہنے پھر. علی جس جوتے کو تو پاؤں ڈالتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے جاتے ہیں, اور تیرا ذرا تیرے سینے میں بدر میں لگا رہا ہے. یہ تیرا ذرا جو ہے یہ تیرے ساتھ رہا, یعنی ہجرت سے قبل تیرے ساتھ رہا, اور تو اپنے ساتھ اسے لگا کر رہا, اور تو نے اس کے بارے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کیا تمنائیں کی ہوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے مبارک پسینے اس پر لگے ہوں. اللہ سبحان اللہ. جھوٹ بولنے کی بہت ضرورت نہیں, سیدھی سیدھی بہت تعریف ہے, سیدھے سیدھے بہت فضائل ہیں الحمدللہ. خالی من کن تو مولا کی ضرورت نہیں, ایسے ہزاروں جگہ من کن تو مولا ہے. میرا مولا ہر جگہ من کن تو مولا. بولو سبحان اللہ. جھوٹ نہیں بولو, سچ بول کے علی کی تعریف کرو. بولو سبحان اللہ. سنیے, کہا یہ تو ذرا ہے تو پھر سینہ بھی علی کا چاہیے. اب لے آئے, لا کر جب حضور کے پاس آئے تو فطرحت الزرع والدراہم بین یدیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رکھ دیا ذرا چشم تصور میں پہنچ, سننے پہنچ. دروازے کے باہر رہنا, اندر تو کسی کی جرت بھی نہیں ہے. بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے. تصور کر وہ نورانی, وہ نور کا بقا, نور پھوٹ رہا ہے, اور تصور کر ان نقوش قدم کو دیکھ تو حضرت علی گئے ہیں بازار سے. سرکار فطرحت الزرع والدراہم بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کے سامنے ذرا بھی رکھی اور درہم بھی رکھے. فاخبرتہ بما کان من امر عثمان, سرکار نے دیکھا, کہا یہ میں نے ذرا بیچنے کے لیے کہا تھا, ادھار تو نہیں لیا, ادھار تو نہیں لایا. کہا حضور ادھار بھی نہیں لایا, ذرا بھی میرے, 400 درہم بھی میرے. کہیے کیسے آ گئے علی تیرے پاس؟ کہا میں بازار گیا, لوہار کے پاس کھڑا تھا تو عثمان آ گئے, 80 دے وہ 400 دے گئے, بعد میں ذرا بھی تحفے میں دے دی. کہ ذرا بھی تمہارا, 400 درہم بھی تمہارے, اور چاہیے تو کہہ دینا. فدا لہو بھی خیر, اور سنیوں کی کتاب فادا لعثمان بالدعوات, حضور کافی دیر تک عثمان غنی کے لیے دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے.
اللہ,
کہا جاؤ عثمان, جاؤ مشکیزہ لاؤ, تکیہ لاؤ, گدا لاؤ, چکی لاؤ, بسترا لاؤ, پردے لاؤ. گئے عثمان حضرت علی لینے کے لیے, گئے حضرت انس کہتے ہیں میں تو خادم تھا. کہا ادھر آؤ. آئے, کہا نکاح کی تیاری ہو رہی ہے ابھی, جا علی گیا سامان لینے. کہاں؟ کہا یاروں کو بلاؤ. سبحان. بولو سبحان اللہ. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا, ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے, کہتے میں کھڑا تھا, سرکار نے فرمایا جاؤ علی سامان لے کر آئے گا اور پھر نکاح پڑھانا ہے. فرمایا ادعو لی ابا بکر و عمر و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن وقاص و طلحہ و زبیر و بعدہم من انصار. قال فدعوتہم, کہتے سرکار نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ, عمر عثمان کو بلا کر لاؤ, عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر لاؤ,
سعد بن ابی وقاص کو بلا کر لاؤ، طلحہ بن عبید اللہ کو بلا کر لاؤ، زبیر بن عوام کو بلا کر لاؤ، فلاں فلاں انصاری کو بلا کر لاؤ. کہتے میں سب کو بلا کر لے آیا. سیدہ زہرا کا نکاح ہے، بلا کر لے آیا. فرما فلما اجتمعوا عندہ کلہم واخذوا مجالسہم، جب وہ آئے تو سب کو حضور نے فرما اپنی جگہ پر بیٹھو، چلو یہاں یہاں سب کو بٹھایا. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما تمہیں پتا میں نے تم سب کو کیوں بلایا ہے؟ کہا حضور کیا؟ فرما ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ، فاطمہ من علی ابن ابی طالب، مجھے حکم ہوا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں. فشہدو انی کا زوجت ہو، گواہ ہو جاؤ تمہاری موجودگی میں میں نے اپنی بیٹی بھی ہادی علی کے گھر.
میں تو رتبے صحابہ کے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا،
ہاں تو
بولو میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا.
اللہ آپ کو خوش رکھے،
آمین.
جب ہم نے صحابہ کا نام لیا تو خارجیوں کی طرح ہم ایک طرف نہیں، صحابی میں حضرت علی بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ سے مراد اہل بیت و صحابہ دونوں، یعنی نسبی رشتے والے بھی، نسبی اور حسبی دونوں رشتے والے بھی، اور صرف حسبی رشتے والے بھی. سنی الحمدللہ سب سے پیار کرتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کی جوش و محبت کو قبول فرمائے،
آمین.
صرف آپ کو ایک مزاج دینا تھا، ایک رخ دینا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کریں، آپس کے اختلافات کو ختم کریں، علاقوں سے یہ کجی، یہ مارا ماری، یہ دہشت گردی کی فضا کو ختم کریں. اور سوشل میڈیا پر اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو میں نے اس کے لیے ایک دوست ہو کر آپ کی سطح پر آ کر چند مشورے دیے ہیں، بالخصوص عقائد کی پوسٹوں کے لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں، ان تمام امور پر احتیاط سے کام لیں. اللہ رب العالمین آپ کا بیٹھنا اٹھنا قبول فرمائے. اور حضرات عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کا ایک مقدمہ ہم نے صرف ذکر کیا ہے، ابھی حالات تو ایک لمبے تفصیل کے ساتھ ہیں اور آپ کے مناقب کثرت کے ساتھ جو ہے کہ وہ وارد ہیں اور کتابیں اس پر متمول ہیں، بھری ہوئی ہیں. سیدنا عثمان غنی کا آپ کا ادب، اور یہ خود کتنا ادب کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی ایک دفعہ گلی سے گزر رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں ساتھ میں فاروق اعظم بھی سوار ہیں. جب سوار ہوتے ہوئے آئے تو گلی کے نکڑ پر دیکھا حضرت عباس ابن عبد المطلب کھڑے ہیں. حضرت عباس ابن سرکار کے چچا کھڑے ہیں، تو دونوں نے اپنی سواری کے لگامیں وہیں کھینچ دی. ان عمر بن الخطاب و عثمان ابن عفان ہما راکبان ترجلا بالعباس اکراما لہو، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے. جب دیکھا کہ سرکار کے چچا کھڑے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہو اور آپ کے مسجد کے امام صاحب یا کوئی نیک آدمی آپ شیشہ نیچے کر کے کہیں، ایک تو ایسا ہوتا نا، دیکھا چلا گیا، یہ تو بالکل بے مروتی. ایک یہ کہ جناب جا رہا ہے شیشہ نیچے، السلام علیکم، چلو کچھ انسانیت ہے. ایک یہ ہے کہ جناب گاڑی تھوڑی سلو کیا، السلام علیکم حضرت، تھوڑی انسانیت ہے. لیکن صحابہ کو عقیدت کتنی اہل بیت سے، رتبے میں عثمان غنی حضرت عباس سے رتبے میں بڑے ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب خلافت کی وہ ترتیب فضیلت کی ہے. حضرت فاروق اعظم بڑے ہیں لیکن مجھے کان میں کہیں چپ کر، وہ اہل بیت ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب دونوں اونٹوں پر سوار ہو کر آئے، سامنے دیکھا کہ حضور کے چچا کھڑے ہیں، تو یہیں پر فاروق اعظم نے اپنی سواری کو روک دیا. بولو سبحان اللہ. حضرت عثمان نے سواری کو روک دیا، ترجلا بالعباس، پیدل پیدل چل کے گئے حضرت عباس سے ملاقات، ان کی تعظیم اکرام اللہ تعظیم کی. جب وہ چلے گئے تو پھر لوٹ کر آئے، اپنی سواری پر بیٹھ کر راستہ لیا. یہ نہیں ہوا کہ حضور کے چچا کھڑے ہیں، ان کے سامنے سواری سے سوار ہو کر چلے جائیں. بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے، اور یہ حضور کی تربیت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، سارے صحابہ سے پیار کریں، سارے اہل بیت سے پیار کریں. اور صرف یہ نہ کہیں بارہ امام، ہم کہتے ہیں کہ سارے سید امام.
سبحان اللہ،
تیری نسل پاک میں ہے
بچہ نور کا،
تو ہے عین نور
سب گھر.
امام حسن کی ساری، وہ ہمارے بچے نے کیو ٹی وی پوچھا کہ بھائی آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولادوں کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن کا نہیں ذکر کرتے، جبکہ ہم تو الحمدللہ ہمارے سارے سلسلے میں نے بتایا. کون پہنچ سکتا ہے امام زین العابدین کی شان پر؟ کل میں انشاءاللہ لاؤں گا، کل بالکل جم کر آنا.
انشاءاللہ
ہاں انشاءاللہ زندگی رہی تو سنیے آپ
تو کہنا کہ نہیں امام حسن کے تو بیٹے ہی نہیں
کتاب موجود ہے
جب ان کے پاس کوئی تحفہ لے کر آتا تو اس سے پوچھتے تو ابو بکر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے امام حسن کے بڑے بیٹے حسن مسنہ حضرت زید بن حسن پوچھتے تھے تو کیا کہتا حضرت ابو بکر کے بارے میں منہ چڑھاتا تو منہ پر مارتے تحفہ پکڑے سے بھاگے سے بنا دیتے وہ کہتا ہم آپ کے قدموں کو چومنے والے ہیں مولائی ہیں کہا نکل یہاں سے جالی پیر کا آستانہ نہیں پڑھے لکھے سیدوں کا آستانہ ہے